السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني آمر بخمس، الله أمرني به: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. آج کے جس کا عنوان آپ کو جیسے کہ بیان کیا گیا کہ تنظیم اسلامی کی دعوت نظامی خلافت کا قیام، اس پر آج ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ. گزشتہ 9 لیکچر کے 9 مہینوں میں جو گفتگو ہمارے سامنے آئی، اس کا آخر یہ رہا کہ ہم نے خلافت کے مفہوم کو سمجھا، اس کے لغوی اور شرعی مفہوم کو سمجھا، نظامی خلافت کے قیام کی فرضیت اور اہمیت کو جانا، نظامی خلافت کہ قیام کی ذمہ داری امت کے کاغذوں پر ہے اس کو جانا، نظام خلافت کی تاریخ کو سمجھا، انبیاء اللہ کے خلیفہ ہوا کرتے تھے، ختم نبوت کے بعد اب یہ خلافت اجتماعی طور پر امت کی ذمہ داری، خلافت راشدہ کا ذکر بھی آیا، اور خلافت راشدہ کے بعد وہ کہ اس نظام میں زوال آتا چلا گیا مگر امت کی اجتماعیت وہ مجتمع رہی، تا آگے 1924 میں رہی صحیح خلافت عثمانیہ کا اختتام ہو گیا. اس پس منظر کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ خلافت کا نظام انشاءاللہ تعالی وہ دوبارہ قائم ہوگا قیامت سے پہلے پہلے اس زمین پر. پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ نظام خلافت انشاءاللہ اگر قائم ہوگا تو اس کے تحت معاشرتی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس کے تحت معاشی ڈھانچہ کیسا ہوگا، اس کے تحت سیاسی ڈھانچہ کیسا ہوگا، اصولی ہدایات بنیادی باتیں ہم نے معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر اور سیاسی سطح پر نظام خلافت کے تحت جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی. آج اس گفتگو کو یا یہ سیریز پوری متبادل خلافت کے عنوان سے تھی، اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ذمہ داری پر فرائض ہوتی ہے. ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور یہ بات کہ یہ اکیلے اکیلے ادا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا ضروری ہے، جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے، اور اسی کی دعوت تنظیم اسلامی بھی آپ کے سامنے رکھتی ہے. آپ ہماری کتابیں پڑھیں گے تو ہمارا یہ سلوگن آپ کو ملے گا: تنظیم اسلامی کا پیغام، نظام خلافت کا قیام. اسی سلوگن کو ہم نے آج کی نشست کا عنوان بنا کر یہ ارادہ کیا ہے کہ باقاعدہ تنظیم اسلامی جس بنیاد پر اس کی اٹھان ہوئی اور جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1975 میں جماعت قائم کی، اس تفصیل کو آپ کے سامنے رکھ لیا جائے وہ کیا مقاصد پیش نظر ہیں اور وہ کیا ذمہ داریاں ہیں جس کی ادائیگی کے لیے یہ اجتماعیت برپا کی گئی، اس طور پر یہ کام کر رہی ہے، اس طریقہ کار کو اپنے سامنے رکھ کر ہم نے اپنے لیے آگے کی منزل کو متعین کیا ہے، اور ان کے جو پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، اس کے جو کچھ عملی پہلو ہیں، اس طور پر آپ حضرات و خواتین بھی تنظیم میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، کیا کچھ کرنا ہوگا فوری طور پر، یہ وہ باتیں جو آج کے وقت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تنظیم اسلامی کے متعلق ایک پیراگراف میں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو ہمارے اکثر کتابوں میں یا کتابوں میں یہ بات تحریر ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر رکھ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی مروجہ مفہوم کے اعتبار سے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ۔ مروجہ مفہوم میں سیاسی جماعت وہ جماعتیں ہیں جن میں دینی جماعتیں بھی شامل ہیں، جو یہ سمجھتی ہیں انتخابی راستے سے اس ملک میں اسلام آ سکتا ہے، اور ہم پوری دیانتداری کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ اسی بات ہم نے درج کر دی کہ تنظیم اسلامی مروجہ مفہوم کے اعتبار سے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ۔ ہمارے یہاں مسالے ہیں، مختلف گروہ ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ تمام مسالے اہل سنت والجماعت میں ہی شامل ہیں، مگر ہم نے تنظیم کی اٹھان کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں رکھی، جیسے مسلک کی بنیاد پر جماعتیں موجود ہیں، سیاسی دینی جماعتیں بھی موجود ہیں، جمعیت علماء اسلام وہ دیوبندی مکتب فکر کی نمائندہ جماعت ہے لیکن ان کی سیاست میں بھی موجودگی ہے، جمعیت علماء پاکستان بریلی مکتب فکر کی نمائندہ جماعت ہے اور ان کے سامنے انتخابی سیاست کا رابطہ بھی ہے۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ نہ ہم کوئی سیاسی جماعت ہیں مروجہ مفہوم کے اعتبار سے، باقی سیاست پر بات ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم نے بات بھی کی نظام خلافت کے تحت اگر سیاسی نظام ہوگا تو اس کے خط و خال کیا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر میں سیاست پر گفتگو ہوتی، آج ہمارے امیر اگر مولانا آفر آپ صحیح صاحب ہیں ان کی گفتگو خطبات جمعہ میں بھی آپ کو سیاست پر گفتگو ملے گی، اس سے یہ جدا ہو جدید سیاست سے تو رہ جاتی ہے، جمعیت کی والی بات ہے، یہ سیاست دین کا حصہ ہے، دین اس کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، مگر ہم مرتبہ مفہوم کے اعتبار سے سیاسی جماعت نہیں، ہم نے انتخابی راستے کو دین کے نفاذ کے لیے فیسبل نہیں سمجھا، مناسب نہیں سمجھا، اس لیے ہم معروف اور مرتبہ مفہوم کے اعتبار سے سیاسی جماعت نہیں، نہ مذہبی فرقہ کہ ہم کسی ایک مسلک کی دعوت لوگوں کو دیکھتے دیتے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں حنفی حضرات و خواتین بھی ہیں جن میں اکثریت یقیناً دیوبندی مکتب فکر کے حضرات و خواتین کی ہے، مگر کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں کہ جو معروف معنی ہم کہیں کہ وہ بریلی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، یہ شاید کچھ نظریات ہوں، مگر بہرحال مجموعی اعتبار سے حنفی حضرات بھی تنظیم اسلامی میں شامل، اسی طرح جو ہمارے معروف اعتبار اہل حدیث حضرات کہلاتے ہیں، صدر کے حضرات و خواتین ہیں، وہ بھی الحمدللہ اپنی فقہی آراء پر عمل کرنے کے ساتھ اور اس کے باوجود تنظیم میں موجود ہیں، شامل ہیں۔ اس اعتبار سے ہم نے اپنی جماعت کی اٹھان کسی مسلک کی دعوت پر نہیں رکھی، ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے جتنے مقاصد کے فکر ہیں وہ قابل احترام ہیں، ان کے جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن مجموعی اعتبار سے وہ اسی اسٹریم لائن میں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علی و اصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا، ناجیہ طرفہ وہ ہوگا جو اس راستے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ غصہ قلبی الحمدللہ ہمارے یہاں موجود ہے، مگر ہم کسی خاص ایک مسلک کی دعوت نہیں پیش کرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں، اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ تنظیم اسلامی مروجہ مفہوم کے اعتبار سے نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے، اصولی اسلامی انقلابی جماعت۔ انقلاب میں پیچھے نظر کیا ہے؟ وہ ہے دین کا جامع تصور، جو تھوڑا سا اور آگے مل کر واضح ہوگا، جس سے ہماری دینی ذمہ داری ہم پر اور واضح ہوتی ہے الحمدللہ، کہ اسلام صرف چند عبادات، عقائد اور رسومات کی ادائیگی یا اہتمام تک محدود نہیں، یہ مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے، اور اس دنیا سے آگے بڑھ کر آخرت کے معاملات بھی بیان کرتا ہے، یہ مکمل نظام زندگی ہے جو صرف چند عقائد یا عبادات یا رسومات کی ادائیگی تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے، زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی دیتا ہے. اور مزید 9 ہمارے لیکچرز ہوئے، ان سب کا حاصل کیا تھا کہ یہ بھی ایک انقلابی دعوت رکھتا ہے ہمارے سامنے، اور وہ انقلابی دعوت تقاضا کرتی ہے کہ الماس کی حاکمیت ایک فرد کے وجود پر بھی نافذ ہو، اور ایک معاشرے، نظام اور ریاست اور پوری زمین پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے. یہ دین کا انقلابی تصور ہے. اس سے ہم نے دیکھا کہ بلکہ یہ تنظیم اسلامی اصولی اسلامی انقلابی نماز جو اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں دین حق یعنی اسلام کو غالب، جب انصار دیگر نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں، یہ ایک اسلامی انقلابی نماز ہے جس سے پیش نظر اسلامی انقلاب لانے کی بھی تو ضرورت ہے. لیکن انقلاب مختلف نوعیت سے ہو سکتے، لیکن یہاں پیش نظر ہے اسلامی انقلاب کا برپا کرنا. اولاً پاکستان، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، منہج، طریقہ یہ رہا کہ جس علاقے میں تھے وہیں پہ محنت کرتے تھے، وہیں پہ کام کرتے تھے، تا آگے اگر کوئی قوم کسی رسول کی جان کے درپے ہو جاتی تو پھر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ جاتا ہے. ورنہ ہر نبی نے اپنے آپ کو اپنے ہی مقام پر کنفائن کیا ہے، محدود کیا ہے. اور اس کی اعلیٰ ترین مثال رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے. مکے میں 13 برس آپ موجود رہے، مگر جب لوگ جان کے درپے ہو گئے تو اللہ نے ہجرت کی اجازت اپنے حکم دے دیا، اور آپ نے سیکھ لیا مدینہ طیبہ، وہاں متصیہ بن جماعت ہو اور صلح حدیبیہ تک جب تک کہ آپ سے صلح نہیں ہو گئی، آپ نے باہر حضور بھی روانہ نہیں کی. جب صلح حدیبیہ ہوئی سن کے ہجری میں، تب آپ نے بیرون عرب میں حضور روانہ کیے، کیونکہ صلح کمزور سے نہیں ہوتی، برابر والے سے ہوتی. تب تک آپ نے اپنے آپ کو محدود رکھا ایک جگہ، اور پھر ملا کر لوٹے فتح مکہ کے لیے کہ وہ مرکزی شہر تھا ام القرا، اور اس کی فتح پورے عرب کی فتح تھی. برائی کا نام بھی یدخلون فی دین اللہ افواجا، پورے روئے عربی، پورے سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا. تو یہی سب نے یقص کیا کہ اولاً اس پاکستان کیوں کہہ رہے؟ بہرحال جب نظام خلافت ختم ہوا، یہ باتیں پہلے آ چکی ہیں، تو ہم نے 57-58 لکیریں یہ لکھیاں. ہم پاکستان کے مسلمان ہیں، وہ افغانستان کا مسلمان ہے، وہ ترکی کا مسلمان. اس کو ادھر جانا تو پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہوتی ہے. اب کیا کریں، یہ ایک سائزیبل باؤنڈری ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں، جہاں پیدا ہوئے، یہی کی زبان بولتے، یہی کے ماحول میں پلے بڑھے. تو ہمارے لیے اولاً میدان یہی ہے محنت کرنے کا، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے. اس ساری زمین پر اللہ کے نبی کا وژن پہنچنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے درج کر دیا کہ اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا نے دین حق یعنی اسلام کو غالب، جب الفاظ دیگر نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے کوشاں، اور اس نظام خلافت پر بات ہماری پہلے ہوتی چلی جائے الحمدللہ. یہ میں نے ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنایا ہے جو ہماری اکثر جو کتاب کے تنظیم اسلامی کے اہم شائع ہوتے ہیں اس میں یہ درج ہے. آپ کو بھی کچھ مٹیریل تفصیلات ہوگا، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ معروف معنی مربجہ مفہوم کے اعتبار سے نہ ہم سیاسی جماعت ہیں، نہ کوئی مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے یہ تنظیم اسلامی، جو اولاً پاکستان اور بالآخر ساری دنیا میں دین حق یعنی اسلام کو غالب، جب الفاظ دیگر نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے پہنچا. اور اسی نظام خلافت کے حوالے سے جیسے کہہ دیا گیا گزشتہ نشستوں میں ہمارا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے لگا ہے. اب چند اور بنیادی باتیں سامنے آ جائیں کہ اس تنظیم اسلامی کی دعوت ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب کیوں ہم یہ سارے تصورات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک واضح دلیل تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو بہرحال پوری دیانت داری کے ساتھ ہم نے اپنے لیے جماعت کو پسند کیا، تو ہم آپ کے لیے بھی پسند کریں گے، اس خیر کو آپ تک بھی پیش کریں. اگر آپ کا دل اس پر مطمئن ہے، بہت اچھی بات، آگے بڑھیے، ہمارے نفس و بازو بنیے. آپ کا دل کسی اور جماعت پر مطمئن ہے کہ صاحب ہم وہاں رہ رہے ہیں، میں اپنے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اور نظام خلافت کی ذمہ داری کو وہاں ہم ادا کر سکتے، تو جا جائیے، اس جماعت میں شمولیت اختیار کیجیے، فرائض ادا کرنا لازم ہے اور ان فرائض کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اکیلے اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے فرائض کو بھی دوہرانے جو بارہا ہمارے سامنے آتے رہے، سمجھانے کے بہت سارے اسلوب اور انداز ہو سکتے ہیں، تین جملوں میں میرے اور آپ کے دینی فرائض کیا ہیں؟ نمبر ایک، ہم خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت یعنی بندگی کی کوشش کریں۔ نمبر دو، ہم دوسروں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور نمبر تین، ہم اللہ رب العالمین کے عطا کردہ دین حق کو غالب اور نافذ کرنے کی جدوجہد کریں، یا دیگر اقوام کو نظام خلافت کے قیام کی جدوجہد کریں۔ یہ تین ہمارے بنیادی فرائض، جس کا حوالہ پہلے بھی آیا، اس کی بھی بنیادی کتاب یہی ہے، فرائض دینی کا جامع تصور، یہ کتاب کے مطلب میں دستیاب ہوگا۔ اس کا مطالعہ اس گفتگو کو مزید سمجھنے کے لیے مفید رہے گا جو میں اگلے چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہی فرائض خواتین پر بھی عائد ہوتے ہیں، مگر ان کے دائرہ کار کے اعتبار سے۔ وہ فرض کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض، لیکن مرد کے لیے جماعت کی افضلیت ہے اور اس کا التزام ضروری، اس کو لازم کرے جماعت سے ادا کرے، عورت کی وہ نماز افضل ہے جو وہ گھر میں ادا کرے۔ یہ فرق ہو گیا دائرہ کار کے اعتبار سے۔ ایسے ہی بقیہ فرائض بھی اس دائرہ کار کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، مگر فرائض عائد ہوتے مسلمان مرد پر بھی عورت پر بھی۔ اس حوالے سے بھی بڑا خوبصورت خطاب ہے ڈاکٹر صاحب کا، جو کتاب کے ایک قسم میں موجود ہے، مسلمان خواتین کے دینی فرائض۔ ہماری بہنوں سے گزارش ہوتی ہے کہ اس کو لے لیں، اس کتاب کے مرد بھی حاصل کر لیں، خود پہنچائیں اور بتا دیا جائے کہ ان کے فرائض ہیں کیا اور ان کا دائرہ کار کیا ہے، گڑبڑ نہ ہو جائے معاملہ۔ جیسے کہ بعض جماعتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب نے کہا کہ چانا بچانا، ہم نے بھی کہا چانا بچانا، مردوں کے چانا بچانا، عورتیں بھی باہر آگے دین کا کام کریں گی، چانا بچانا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کا مسلمان خواتین کے دینی فرائض، اس میں تفصیل آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ مل جائے گی، وہ فرق کہاں کہاں واقع ہوا اس کی تفصیل ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما دی۔ اب آئیے تین فرائض کو تھوڑا سا کھول لیں، تین الفاظ میں یا تین جملوں میں۔ نمبر ایک، ہم خود اللہ کے بندے بنے۔ نمبر دو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں۔ اور نمبر تین، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔ ان کے لیے کچھ دلائل بھی فراہم ہو جائیں قرآن سے تو مناسب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمام انسانوں اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ایک لفظ میں دین کے تقاضے اگر ایک لفظ بیان کریں تو وہ عبادت۔ اب غلام کو کہا جاتا ہے، ہم واقف ہیں، غلام ملازم نہیں، سلیو امپلائی نہیں، غلام تو 24 گھنٹے کا غلام اور وہ اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہو۔ آج کی دنیا میں کسی نے تو کہا کہ کریش آف سولیزیشن ہے، اصل میں کریش کس چیز کا ہے؟ انسانی عقل بالا تر ہے یا رب العالمین کا حکم بالا تر ہے؟ ہم خود سیلف سفیشینٹ ہیں یا محتاج رہیے الہی؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی امریکن کانفرنس میں 26 جون کو ہم جن سرسوں کی محفل کا انتقال ہو گیا اور 75 سے زیادہ لوگ پاکستان کے قریب تھے، اور کہنے والے وہاں پہ کہہ رہے ہمارا جسم جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے، معاذ اللہ مانگے۔ یہی اس دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر دور میں رہا، شیطان نیتی کا شکار ہوا، اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا رب کے حقوق کے مقابلے میں۔ رب کا حکم تھا جھکو، اس نے کہا نہیں، میں تو مٹی سے، یہ تو آدم مٹی سے بنے، میں آگ سے بنا، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے پڑی رہ جاتی ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ ہے عقل پرستی کا فریب، جو آج ہمارے معاشرے میں بھی شیطنت کا ایک مظہر ہے جو معروف ہے۔ یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری چلے، بندے کہہ جاتے ہیں میری چلے، ہماری چلے، یہی سب سے بڑا جھگڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب غلام کو کہا جاتا ہے، غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوا کرتا ہے اور اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ ایک فرق ہو جائے گا، غلام بیچارہ مجبوراً غلام ہوتا ہے، اگر اس کو کبھی بھاگنے کا موقع ملے تو وہ رکے گا نہیں۔ ہم مجبوراً اللہ کی عبادت کریں نہ، وہ تو ہمارا مالک خالق ہے، رازق ہے، رب ہے، کروڑوں کروڑ نعمتیں دینے والا ہے۔ اس جلسہ شکر کے اعتراف اور محبت کے اعتراف کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بندگی کرنا یہ عبادت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے، جو 24 گھنٹوں میں مطلوب ہے اور بندے کے طرز عمل سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اب اس کی شادی بھی ہوگی تو پتہ چل جائے گا اللہ کا بندہ ہے، آزاد ہوگی. اس کی حمیت بھی ہوگی تو پتہ چل جائے، وہ کاروبار میں بھی بیٹھا ہوگا پتہ چل جائے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کرے گا پتہ چل جائے، اذان کی آواز آئے گی بڑھتے ہوئے قدم بتا رہے ہوں گے اللہ کا بندہ ہے، اور رکتے ہوئے قدم کیا بتا رہے ہوں گے. یہ ہے لفظ عبادت جس سے ساری زندگی آ جاتی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی آ جاتی ہے. مگر ایک فرق ہو جاتا ہے، وہ فرق کیا ہے؟ کچھ تو معاملات ایسے ہیں جہاں میرا اور آپ کا اختیار چلتا ہے، وہاں تو اللہ کی بندگی کرنا چاہے تو فوراً ہو سکتی ہے. نماز ادا کر لو، گرو پابندی ہمارے ملک جو چھوڑ رہا ہے نماز ستر کر رہا ہے وہ خود گجرے میں جان اس کے چھوڑ رہا ہے. اس گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ میرا نماز ادا نہ کرے، جو چھوڑا ہے وہ خود گجرے. لیکن یہ قرآن کہتا ہے اللہ کا حکم ہے، سود کے معاملے کو چھوڑو، نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یا میں نے تیار نہیں کر سکتا، یہ نظام ختم کر دینا میرے بس میں نہیں. ہاں میں سودی اکاؤنٹ نہ کھولوں یہ میرے بس میں، میں سودی انویسٹمنٹ نہ کروں یہ میرے بس میں، لیکن سود کا غبار تو جا رہا ہے میرے وجود، میرے الیکٹریسٹی میں یوز کروں سود لگ کے آ رہا ہے، میرے انتظار میں سود لگ کے آ رہا ہے، میرے پانی میں سود لگ کے آ رہا ہے، میرے کھانے میں سود لگ کر آ رہا ہے. یہاں تو نافرمانی ہو رہی. اب فرق ہوا ایک، میرا اور آپ کا انفرادی دائرہ کار جہاں اللہ کا جو حکم ہے اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے میں فوراً عمل کرنا چاہوں گا. لیکن بہت سے معاملات شریعت کے، بہت سے احکامات شریعت کے ہیں جہاں میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا تو میری اور آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوگا. اس کے لیے اپنے لوگ اندر اس اعتبار سے سمجھ لیجیے. دوسرا فرض کیا ہے میرا اور آپ کا؟ دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے. یہ اس لیے ضروری ہے، اگر میں اپنی عبادت کی تکمیل چاہتا ہوں تو میں اس ماحول کو اپنے لیے فیوریبل بناؤں، ورنہ میں نے مسجد میں نماز ادا کی الحمدللہ بڑا تقویٰ پیدا ہوا، باہر نکلا بے حیائی کی دنیا میں سارا تقویٰ بیٹھ گیا. مجھے اس معاشرے کو ہم خیال بنانا چاہیے، لائک مائنڈیڈ بنانا چاہیے، فیوریبل بنانا چاہیے تاکہ میں مسجد سے باہر نکل کر بھی اللہ کی بندگی کے قابل ہوں. تو اب مجھے دین کی دعوت بھی دے دی اپنی عبادت کی تکمیل کے لیے. لیکن اس سے بڑھ کر میں اور آپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس ناطے آپ کا میرا فرض ہے اور اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو چنا گیا ہے کہ ہم اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعیت اختیار کر کے دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. یہ والا فرض نقلی کام نہیں ہے، یہ اضافی کام نہیں ہے. ہر بندے مومن پر اس کی استعداد کے اعتبار سے فرض اور لازم ہے، اور یہ امت اجتماعی سطح پر یہ کام کرے اس کام کی امت کو برپا کیا جائے. قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کل تم خیر امت او اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. دنیا جیے گی اپنے لیے، اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، صرف اپنی ہی حاجات کو پورا کرنے کے لیے. تمہیں اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے جینا ہے، تمہیں دوسروں کے لیے برپا کیا گیا ہے. پھر یہ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہ بنو اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کی گواہی. اور وہ دے چکے اور لے بھی چکے. حجت الوداع کے موقع پر آپ سے پوچھ لیا اللہ اللہ بنو، صحابہ کرام سے آپ نے سوال کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان پر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دی. آپ نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اے اللہ کو گواہ نے کی گواہی یہ دے کہ میں نے گواہی کا حق ادا کر دیا. پھر آپ نے امت کو ذمہ دار ٹھہرایا، فلیبلغ الشاہد المبین، اب جو تم اس یہاں پر موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. اس کام کے لیے مجھے اور آپ کو برباد کیا گیا، وہ میری اور آپ کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے دوہری ہے. ہم خود بھی اللہ کی بندگی کی کوشش کریں ممکن حد تک، اور اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو اپنی اپنی استعداد کے اعتبار سے اور اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر پیش کریں. کرنا پوری امت نے یہ کام ساری امت کی ذمہ داری ہے، مگر اگر امت سو گئی ہو تو جن میں احساس کو کھڑے ہوں اور وہ اجتماعیت اختیار کریں اور جماعت کی زندگی اختیار کر کے اس وظیفے کو ادا کرنے کی کوشش کریں، جیسے ابتدا میں آپ نے ہمارے بڑے پیارے سے بچے سے تلاوت کی قرآن کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 104 آپ کے پاس سامنے آئی، آیت نمبر 104 میں قرآن نے فرمایا فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، یہ آل عمران کی 104 ہے، آل عمران کی مدد میں آپ کو پہلے سنائی، تمہیں پیدا کیا گیا ہے بہترین امت کے طور پر لوگوں کے لیے، تم نیکی کا حکم دو گے بدی سے روکو گے، لیکن یاد آ جا رہا ہے فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، چاہیے کہ تم ایسی جماعت کھڑی ہو جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خیر طرف قرآن میں مال کے لیے بھی آتا ہے لیکن ظاہر بات اس کی دعوت ہو نہیں سکتی، خیر طرف قرآن میں بھلائی کے لیے بھی آتا ہے اس کی دعوت نہیں ہو سکتی ہے، اور لفظ خیر قرآن میں قرآن کے لیے بھی آیا سورہ نحل کی آیت نمبر 30 میں، تو قرآن کی طرف دعوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور پچھلی آیت قرآن سے جڑنے کا حکم ہے آل عمران کی 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو سب مل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کو تھامو، اور اگلی آیت 104 میں کہا جا رہا ہے چاہیے کہ تم اسے جماعت جو خیر کی طرف دعوت دے، اس میں قرآن بھی شامل ہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کا وہ حکم ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور بدی سے وہ روکے، اولئک هم المفلحون یہی فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ نے انہیں شامل فرمائے، تو امت اگر سو گئی تو جن جن میں درد اور احساس اور جو سجوع اور طلب اور تڑپ ہے وہ اکیلے اکیلے نہ بیٹھے، وہ اجتماعیت اختیار کر کے اس کام کو انجام دینے کی کوشش کرے، اسی کو قرآن بعد اجتماعیت کے ہاتھ سالنا تاریخ کے اکیلے کام نہیں ہوگا، اجتماعیت اختیار کرنی پڑے گی، اسی کو قرآن بہت ہی کیٹیگوریکل انداز میں دو ٹوک انداز میں سورۃ العصر میں بیان کرتا ہے، اور عصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے، ان الانسان لفی خسر یقیناً واقعتاً سارے کے سارے انسان خسارے ہیں، بہت بڑی وارننگ اللہ نے سارے کے سارے خسارے ہیں، اس آیت کو پڑھنے تو بہت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے اندھیرے اندھیرے سبھی مر گئے سبھی برباد ہو گئے نہیں، اگلی آیت سے روشنی کی امید کی کرن دکھا دی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال بھی کیے اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت، تواصی وصیت سے ہے، وصیت ویسے بھی معروف ہے بڑی اہم بات ہوتی بڑی تاکید کے ساتھ ہوتی ہے، اور تواصی جب عربی میں استعمال ہو تو مل جل کر کرنے کا اہتمام بھی ہے، بتواصوا بالحق اہتمام کے ساتھ مل جل کر اجتماعی سطح پر حق کی انہوں نے دعوت، حق یہ نہیں کہ کسی نے کسی کے پیسے دبا لیے تو دلانے کی کوشش کی جائے، کسی پڑوسی نے دوسرے پڑوسی کو تنگ کیا اس کا حق مارا تو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، وہ خالق بھی ہے وہ رازق بھی ہے وہ مالک بھی ہے وہ حاکم بھی ہے، حکم اس کا چلے گا زمین پر، اس کے منوانے کے لیے میدان میں آنا اس کا حکم دیا کرتا، بدباس کو بالحق مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، بدباس کو بالصبر اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، یہ چاروں کام ہو تو ان شاء اللہ ہر سارے بن سکے، ایمان بھی اعمال صالحہ بھی، مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین، یہ میں نے دوسری بات عرض کی ہمارے فرائض کے ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اور ان کے امتی ہونے کے ناطے ہم پر دوسروں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی آئی ہوگی، تیسرا فرض وہ پہلے دو فرائض کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک جملے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، نظام خلافت کے قیام کی کوشش کرنا، حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش کرنا، تو ماں کہتے نصب امامت کی کوشش کرنا، مسلمانوں کا ایک امام ہو ان کی اجتماعیت ہو اس پر ایک امیر ہو ان کا اس کی کوشش کرنا، یہ سارے اصول کسی فرض کو ادا کرنے کے بیان کے لیے ہیں، جس کو ہم کہہ رہے ہیں سادہ الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کی جدوجہد، پہلے فرض کے ساتھ کیا ہے، میری اور آپ کی یہ عبادت نامکمل رہے گی، اندیشہ ہے یہ پکڑ ہو جائے اگر اللہ کا دین قائم نہیں، بہت سے امور ہیں سود کے نظام کا خاتمہ، زکات کی وصولی کا معاملہ، سزاؤں کا نفاذ، حفاظت عامہ کا معاملہ، اقامت صلاۃ نماز کا پورا نظام قائم کرنے کا معاملہ، شریعت کے احکامات کے تحت مقدمات کے فیصلے، ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ مائدہ کی آیت 44-47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کر رہے وہی تو کفر کر رہے، وہی تو سن یعنی شرک کر رہے، وہی تو حفظ یعنی نافرمانی کر رہے۔ اتنے سخت خطابہ اللہ کے مراد، کیا ہمارے مفتیان کرام کو جو وہ لوگ برا بلا کہتے بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں، اللہ کی باتوں کو پڑھ لو بھائی، اتنی سخت بات بتا دیں۔ یہ مقدمات کے فیصلے بھی شریعت کے مطابق ہوں، یہ بھی تو اللہ کے مطالبات ہیں، اللہ کے تقاضے کہاں ہو رہے ہیں؟ آج تو قانون انگریز کا چل رہا ہے، شریعت کی خلاف ورزی چل رہی، تو کہاں میری اور آپ کی عبادت مکمل؟ اس عبادت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ کے عطا کردہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا فرض ہے ہمارے۔ اور دوسرا فریضہ کیا تھا؟ دعوت پیش کرنا۔ دعوت پیش تو کر دیں کہ بھائی اسلام بہت اچھا دین ہے، قرآن بڑا اچھا کلام ہے، آئیے اس کو پڑھیں، سمجھے، عمل کریں۔ کافر تو جھٹ کہہ دیتا ہے ہوگا، اگر اتنا ہی اچھا ہے تو کہاں بتا دو، کوئی سچا زمین ہے جہاں تم بتا سکو کہ اسلام نافذ؟ ہماری نگاہ کی طرف سے چھوٹا ہے۔ تو دعوت کی تکمیل کے لیے بھی، کسی درجے میں اسلام حجت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نظام کو قائم کر کے لوگوں پر اسلام حجت کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہے تیسرا فریضہ، جو پہلے سے متعلق بھی ہے، دوسرے سے متعلق بھی ہے، اور قرآن اس کی رہنمائی دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت اور مشن کا جو نقطۂ نظر ہے وہ یہی ہے، کاہے کے لیے اللہ کے رسول کو بھیجا؟ 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں، سورہ سب کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، هو الذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی، مکمل ہدایت نامہ قرآن لے کر، وہ دین حق مکمل نظام زندگی سسٹم آف لائف دے کر، دین اسلام دے کر، لیو یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرمائیں۔ یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ 23 برس کی سنت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں کانٹے اور پتھروں سے آگے بڑھ کر تائف میں بہتا ہوا خون اور احد کا میدان بھی پورے مبارک سے رنگین ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں 70 صحابہ کرام کے علاقے احد کے میدان میں رسالت مآب نے دیکھے، جہاں اس 23 برس کی مبارک جد و جہد کے دوران 269 صحابہ کی جانوں کی نگرانی پیش ہوئے، تو قرآن کی بشارت کی تکمیل ہوئی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زحقا، ہم آگے اور باطل مل گیا، بے شک باطل ہے ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی ہے، آپ کی 23 برس کی محنت بھی یہی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں تسلسل رہا، اس کے بعد کا زوال ہم تھوڑا سا مطالعہ پہلے کر چکے ہیں، آج وہ عمارت زمین پور ہو چکی ہے، اب اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا، قائم کرنا، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ یہی حکم قرآن میں دیتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 13 میں، 5 جلیل القدر رسولوں کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدا میں آیت نے فرمایا کہ شرع لکم، تمہیں بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے جن 5 کو دیا گیا تھا، کیا حکم ہے؟ ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرق میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ تو حافظ کلام، یہ ہے میرے اور آپ کے فرائض سے مسلمان کی حیثیت میں ہم خود اپنی ذاتی زندگی اور اپنے دائرہ کار میں ممکنہ حد تک اللہ رب العالمین کی بندگی کی کوشش کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے اب اللہ کے اس پیغام کو بندوں اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں پر، اور نمبر 3، اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنے کی ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ان فرائض کی توجہ دلائی جاتی ہے ہماری تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے، اور ان کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اجتماعیت میں آئے بغیر، جماعتی زندگی اختیار کیے بغیر، ان فرائض پر عمل درآمد یا ان کی ادائیگی ممکن نہیں ہے. مثال انفرادی جیسا کی بات بھی کرے وہاں بھی قرآن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنے کی بات کرتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, گناہوں کو چھوڑو, نافرمانیوں کو چھوڑو اور اللہ وکونوا مع الصالحین سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. انفرادی سطح پر بھی جہاں نافرمانی سے بچنا چاہتے ہو اگر اجتماعیت اختیار کرو گے, اچھے ماحول میں آؤ گے, سیکھنے کے مواقع ہوں گے, سمجھنے کے مواقع ہوں گے, اسلام کے مواقع ہوں گے, اس سطح پر بھی اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جائے. دعوت کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہو ادھر بھی اجتماعیت ہونی چاہیے. آیت سنائی جا چکی سورہ آل عمران آیت نمبر 104 بل لکم منکم امت یدعون الی الخیر, چاہیے کہ تم میں سے جماعت جو خیر کی طرف دعوت دے, ویامرون بالمعروف بھلائی کا حکم دے, وینہون عن المنکر اور تبشیر, اس سے آگے بڑھے نفاق دین میں کبھی اعتدال بھی آ سکتا ہے. اس کے حوالے سے ایک رائے ہے کہ مسلمان معاشرے میں مجبوریوں کی بنیاد پر اختیار کیجیے ورز کریں گے آگے چل کر ان شاء اللہ, مگر قتال تو ہے, حکم تو موجود ہے, جہاں فیزبل ہے مناسب ہوگا ہوگا اور کرنا نہیں چاہیے, مگر قتال اگلے نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت سورہ صف آیت نمبر 4 میں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص, بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی محبت فرماتا ہے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں صفے باندھ کر, ڈٹ کر, جم کر, مل جل کر, صفوں کی صورت میں اجتماعی سطح پر قتال کرتے ہیں. تو اور بھی بہت سے ذرائع ہو سکتے ہیں, میں نے صرف اشارہ کیا ہے قرآن نے کہ ان چند آیات سے کہ انفرادی سطح پر اللہ کی بندگی یا اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو دین کی دعوت یا اس سے آگے بڑھ کر اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کے نفاذ کی جدوجہد, ان سب کے لیے قرآن حکیم اشارتاً اور نبی فریحاً واضح طور پر ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم ملتا ہے. احادیث مبارکہ میں آ جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں, ہماری بنیادی کتاب سے جو حدیث آپ کو درج میں مل جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیے فرمایا کہ دیکھو اجتماعی اختیار کرو, علیہ من جماعہ و ایام والمرقہ, اجتماعی اختیار کرو, اکیلے اکیلے رہنے سے بچو, اس لیے کہ شیطان اس اکیلے کے زیادہ قریب ہوتا ہے جو جڑا ہوا نہ ہو. اور ایک روایت یوں بھی آیا کہ شیطان انسان کے لیے اس بھیڑیے کی مانند ہے کہ جو بھیڑیا اس بکری پر حملہ کرتا ہے دبوچنے کے لیے جو ریوڑ سے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہے. تو اجتماعیت کرو ورنہ اکیلے اکیلے رہو گے تو شیطان بھیڑیے کی مانند آ کر تمہیں اچک کر لے جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ترمذی و مسند احمد نے انعامرکم بخمس, میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں حکم, اور ایک روایت ہے اللہ امرنی بهن, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. وہ پانچ باتیں ہیں بل جماعتی جماعت اختیار کرو, والسمعی اور سنو, وطاعتی اور اطاعت کرو, اس کی سنو کس کی اطاعت کرو تو امیر ہوگا تمہارا, اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اس پر بھی بات کریں گے ان شاء اللہ, اس کی سنو اس کی اطاعت کرو. تو پھر جماعت جماعت کی سبھی اختیار کرو, والسمع اور سنو, وطاعت اور اطاعت کرو, والہجرت والجہاد کی سبھی اختیار کرو, اور اللہ کے راہ میں ہجرت اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا میں تمہیں حکم دے گا. ہجرت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ڈیفائن کیا. ہجرت کا آغاز کیا ہے, اللہ جو رما کر یہاں رکھو, جسائی کی روایت, وہ ہر بات جو اللہ کو ناپسند ہے چھوڑ دو, یہ ہجرت کو روزانہ ہے ہر لمحے. اور انتہا کیا ہے, اللہ کے دین کے خاطر ہر بات کو بھی چھوڑنا پڑے گا, چھوڑ دو, یہ جہاد. جہاد کا آغاز ان مجاہد نفس کا اطاعت اللہ, تم اپنے نفس سے جہاد کرو, مجاہدہ کرو اللہ کی اطاعت کے لیے, نفس کہتے ہیں سوئے رہو نہیں کرو گے نماز ادا کرو لڑو دو. اور امتحان یہ ہے جہاد کی ٹکراؤ کی وہ قتال کی صورت میں ہو سکتی جس کا آخر فتنے کا خاتمہ اور اللہ کے دین کی سرحد ہے, جیسے کہ قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 39 میں وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, جنگ کرو یہ خلاف, اگر جنگ تک کرنا پڑے تو کرو, کاہے کے لیے فتنہ ختم ہو جائے, ایسے حالات میں جس سے اللہ کی کامل بندگی ممکن نہیں، وہ فتنہ ہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اس کی حاکمیت معاشرے میں نافذ ہو جائے، اس فرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر. تو یہ ہے جو قرآن حکیم میں اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قول لقد ہوا سنن دارمی، اور بڑا کیٹیگوریکل ہے، لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام ہے ہی جماعت کے بغیر. اسلام کا مزاج ہی جماعت، اسلام کا مزاج جماعت کی نوعیت کا ہے، اجتماعیت کا ہے. فرض نماز ہے، مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم، جمعہ تو اکیلے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، عیدین تو اکیلے کے لیے ادا کر ہی نہیں سکتے. سفر میں بھی جا لو حدیث میں ایک کو امیر بنا لو، اگر تین بھی ہو ایک کو امیر بنا لو. حتیٰ کہ جب آپ اور میں علیحدہ سے نماز ادا کرتے ہیں، سنت و نوافل مرتی ہے، انفرادی طور پر ادا کرتے ہیں، اور جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ یاک نعبد، ایسا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، حالانکہ میں تو اکیلا کھڑا ہوں. جبکہ ہم کو پتا ہے اس میں عربی ہمیں بھی آتی ہے کہ اعبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں. سورہ کافرون بھی پڑھتے ہیں نا، لا اعبدو ما تعبدون. مگر جب آپ اور میں انفرادی طور پر نماز ادا کرتے ہیں تو کیا یاک اعبدو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اِیّاک نعبد اظہار ہے کہ جماعت اختیار ہو، یعنی جماعتی زندگی ہو، اجتماعی سطح پر اللہ کی عبادت مطلوب ہے، اور اجتماعی سطح پر اللہ کی عبادت پر لانا تو اکیلے کام نہیں. تو بہرحال حاصل کلام قرآن اور سنت ہمیں اجتماعیت اختیار کرنے کا حق دیتے ہیں، اور جن تین فرائض کو ہم نے سمجھا ان کی ادائیگی اجتماعیت اختیار کیے بغیر کما حقہ ممکن ہی نہیں. ایک شخص انفرادی سطح پر بہت عبادت گزار ہو بھی جائے ممکن، ایک شخص اپنی ذات میں کنجمن بن جائے اور بہت بڑا داعی قرآن داعی دین بن جائے ممکن ہے، لیکن نفاذ دین کی جس کو دوست تو اکیلے اکیلے ہو نہیں سکتے. ایک وقت میں دو پیغمبر موجود ہیں، موسیٰ اور ہارون دونوں موجود ہیں علیہ السلام، قوم نے کورا جواب دے دیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 24، فلم ان ربک فقاتل ان ہا ہنا قاعدون، موسیٰ آپ جائیے آپ طرف جا کے قتال کیجیے، ہم تو بیٹھ رہے ہیں. دو تو ہے نا، دو پیغمبر دو رسول موجود ہیں، مگر قوم نے کورا جواب دے دیا، نفاذ دین کا مرحلہ پہلے. اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عمر قیاس نہ کیجیے، آپ حکم دیجیے ہماری گردنیں آ گئی، جہاں کہیں گے جائیں گے. وہ جماعت نے کرائی، اللہ کے دین کا کام ہوا، سرزمین ہوئی الحمد للہ. جو غلط آج آپ کے اور میرے کاندھوں پر ہے، میں نے اب تک تین باتیں رکھ کی. پہلی بات، تنظیم اسلامی کا جو ایک پیراگراف میں تعارف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسری بات، ہمارے تین بنیادی فرائض، ہم خود اللہ کی بندگی کریں، دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہو کریں، یہ پر فرض ہے. اس میں خواتین کا ہم نے یہ بیان کیا کہ ان کی دائرہ کار کے اعتبار سے پر ذمہ داری ہے. اور تیسری بات، یہ فرائض ادا کرنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں اجتماعیت کا حکم دیتے ہیں، اجتماعی اختیار کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں، اور اس کے بغیر ہمارا اسلام مکمل نہیں ہو پاتا. اس سے کمتر پر ہم اپنے فرائض کو کما حقہ ادا نہیں کر پائیں گے، ہماری نجات پر سوال نشان لگ جانے کا اندیشہ ہے آخرت کے اعتبار سے. یہ تنظیم اسلامی انہی فرائض کی ادائیگی کو بیان کرتی ہے مختلف عنوانات کے تحت، مختلف مجالس کے تحت، مختلف محافل کے تحت، اور انہی فرائض کی ادائیگی کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جماعت کی شمولیت اختیار کیجیے، تاکہ بتواسو بالحق، ہم مل جل کر حق کی وصیت والے بھتیجے کو اور دین کے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کر سکیں. اگلی بات میں یاد کر رہا ہوں، جیسے کہ میں نے درمیان میں بھی کہا کہ آپ اگر تنظیم کے اسلامی سے استفاق کرتے ہیں، الحمدللہ آگے بڑھیے، ہمارا ساتھ دیجیے، کیسے شامل ہو سکتے ورز کرنے کی آپ کو اختیار ہے. اگر آپ کہیں اور کسی جماعت کی تلاش میں ہیں یا کسی اور جماعت پر مطمئن ہو چکے ہیں تو جائیے، ابھی جا کے شامل ہو جائیے، تاخیر نہ کیجیے. دیکھیے ایک سوال آتا ہے کہ کیا ایسی بات ہو جس کو ہم دیکھ کر فیصلہ کریں کہ آپ کی یا کسی اور اجتماعیت میں شمولیت اختیار کریں کہ نہ کریں. تو استاد محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کئی باتیں بیان کرتے تھے، کبھی وہ پانچ بنیادی کرائٹیریاز یا معیارات سامنے رکھ کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. میں بھی وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دینے کی کوشش کرتا ہوں. نمبر ایک، یا یہ بات تو بات ہے کہ یہ فرائض ہیں، اور نمبر دو ان فرائض سے اجتماعیت ضروری ہے، نمبر تین کیسی ہو اس کی لیے چند معیار ہے. نمبر ایک، جس جماعت میں ہم چاہ رہے ہیں کہ شمولیت اختیار کریں وہ جماعت ایسی ہو جو واضح طور پر یہ ڈکلیئر کرے کہ ہمارے پیش نظر اللہ کی زمین پر اللہ کے دین یا نظام خلافت کا قیام پیش نظر ہے، اس کی جد و جہد کرنا ہمارے پیش نظر، اس لیے فرض ہے ہمارے. اور پچھلے نو مہینے سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی. تو پہلی بات، وہ جماعت ایسی ہو کہ جو ڈکلیئر بھی کہے کہ ہاں ہمارے پیش نظر ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم و نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات اس کے دلائل آتی. دوسری بات، اس اجتماعیت سے یہ بھی تلاش کیجیے کہ کیا وہ اجتماعیت اپنی دعوت اور تربیتی سرگرمیوں کے لیے قرآن حکیم کو بنیادی ذریعے کے طور پر اختیار کر رہی ہے. اس لیے کہ قرآن حکیم میں اشارے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں تفصیلات موجود ہیں کہ دعوت دین کے لیے بھی اور تربیت افراد کے لیے بھی قرآن حکیم کو آپ نے فوکل پوائنٹ بنایا ہے. مثلاً قرآن حکیم میں ہم دیکھتے ہیں دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر، ترغیب، حتیٰ کہ جہاد، ان سارے کاموں کے لیے قرآن کہتا ہے کہ قرآن کے کام کیے. مثلاً قرآن نے کہا سورہ مائدہ آیت نمبر 67 یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تو آپ پر نازل ہوا پہنچا دیجیے. اس میں قرآن بھی ہے اور قرآن کے علاوہ وحی خفی جس کو حدیث کہتے ہیں وہ بھی اپنے حصے شامل، قرآن بھی شامل. بین الافعال کما بلغ ما رسالتا، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو تبلیغ قرآن، تذکیر قرآن سے، سورہ قوم کی آپ کی آیت ہے آیت نمبر 45 فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی تذکیر کیجیے، نصیحت کیجیے، یاد دہانی کرائیے قرآن کے ذریعے سے اس کو جو اللہ کے ڈرانے سے ڈرتا ہو. بشارت اور انذار سبھی سنانا، قبول کرنے والوں کو انذار کو قبول کرے اور انذار کرنا ڈرانا تو قبول نہ کرے. سورہ مریم آئے 97 میں فرمایا 97 میں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی زبان میں اس قرآن کو آسان کیا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے بشارت دیں ان کو جو متقین ہیں، اور اس قرآن کے ذریعے خبردار کریں، ڈرائیں ان کو جو جھگڑالو قسم کے قوم. جہاد مکے میں جو تھا وہ نظریات کی درستگی، عقائد کی درستگی، مکالمات، ڈائلاگ، یہ سب کچھ اس کو قرآن جہاد سے تعبیر کرتا ہے یا اس کو بھی جہاد سے تعبیر کرتا ہے مکی زندگی میں. اس جہاد کے متعلق فرمایا یہ بھی قرآن کی ہے، سورہ قرآن آئے نمبر 52 میں فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جہاد کیجیے، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے. تو تذکیر، تبلیغ، انذار، بشارت اور جہاد، ان سارے امور کے لیے قرآن کہہ رہے کہ قرآن 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 استعمال کیے. اللہ کے رسول نے اسی کو استعمال کیا. اگر تربیت کی بات کریں تو اللہ کے رسول کا اپنا معمول تو تھا ہی، ایک تہائی آدمی یا دو تہائی رات قرآن حکیم کے ساتھ بسر ہوتی تھی تہجد میں. یہی تربیت اور رسول صحابہ کرام کے لیے آپ نے تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ان کا تذکیہ بھی کیا. چار مرتبہ قرآن کی بات کہتے ہیں، مثلا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس قرآن کی آیات کی تلاوت، اس قرآن کے ذریعے تذکیہ، اس کے احکامات کی وضاحت، اس کی حکمت کی باتوں کو سکھانا، یہ بنیادی طریقۂ کار تھا جو رسالت مآب نے تیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی زندگی میں آ جائیں تو آپ کے جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ قرآن کی تفسیر. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کان یقرأ القرآن یذکر الناس، آپ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ذریعے تفسیر کرتے تھے. یہ جمعہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بڑے بڑے سرداران قریش خطبہ جیسے لوگ بھی آتے تھے اور ڈائلاگ کرتے تھے، آپ قرآن سناتے تھے. حتیٰ کہ تاریخ میں انسانوں نے سننے اور ماننے سے انکار کیا تو تائف سے واپسی پر رب کائنات نے جنات کو بھیج دیا اور قرآن نے گواہی دی کہ جنات نے قرآن سنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارہ بہت تفصیل ہو جائے گی. حاصل کیا ہے دوسرا نقطہ میں چل رہا تھا، کسی جماعت کو ہم دیکھنا چاہیں تو بھائی یہ دیکھیں کہ وہ اپنی دعوت کے لیے، تربیتی امور کے لیے قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت دے. ہاں بات تو بات ہے، لیکن فتنوں کا دور اتنے بغیر ضروری ہے. ہم جب تنظیم اسلامی یا قرآن اکیڈمی یا جمع خطاب القرآن کے پلیٹ فارم سے قرآن پر بار بار زور دیتے ہیں تو ہم اس قرآن کی بات کر رہے ہیں جس کی وضاحت صاحب قرآن نے کی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جہاں قرآن کی تعبیر و تشریح کے لیے سنت رسول کو بھی دیکھا جائے گا، صحابہ کرام کو بھی دیکھا جائے گا، پھر تابعین کو بھی دیکھا جائے گا، تبع تابعین کو بھی دیکھا جائے گا. اس جگہ جتنے حضرات و خواتین بیٹھے بات واضح ہوں گے نہیں، مگر اس چیزیں ریکارڈ بھی ہوتی ہیں، اپلوڈ بھی ہوتی ہیں، اور قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں میں بڑے فکری بھی پیدا ہوتے رہے تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قرآن جمع سنت رسول، سنت رسول کے ساتھ وہ دین بہترین ادوار صحابہ تابعین تبع تابعین یہ ملتے ہیں، مکمل ہوتے تو نظام دین ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے. تو یہ دوسرا نقطہ تھا، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے کس کو ہم دیکھیں، کیا پوائنٹس دیکھیں، اس کے دلائل آپ کے سطح پہ پیش کیے جاتے ہیں. تیسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ جس جماعت میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کریں، ہم یہ سمجھتے ہیں دلائل کی بنیاد پر کہ وہ بیعت کی بنیاد پر قائم ہے اور بیعت سمع و طاعت کی معروف کی بنیاد پر قائم ہے. اب یہ بیعت کیا ہے؟ ایک ہمارے معروف بیعت کا تصور ہے جو تصور کے سلسلوں میں ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ افراد کے ذاتی تصفیے اور انفرادی اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہے، ٹھیک. لیکن جس بیعت کی ہم بات کرتے ہیں وہ بیعت محمدی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بیعت علی الموت کا تصور بھی ہے، بیعت علی الجہاد کا تصور بھی ہے، بیعت علی ان نفرہ کا تصور بھی ہے، اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگانا، اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد کے لیے بیعت کرنا، یہ تصور جو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، ہم اس بیعت کی بات کر رہے ہیں جو سمع و طاعت کی بیعت ہو، جہاں ایک امیر اور اس امیر کی بات کو سنا جاتا ہو، مانا جاتا ہو. پھر معروف، معروف کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات ماننا لازم، اب بھی ماننا لازم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رسول کی طرف اشارہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اب جو بھی کسی جماعت کا امیر ہوگا، بہرحال وہ ایک امتی ہے، اس سے غلطی کا خطا کا امکان ہے. اگر وہ منکر کا حکم دے دے، خلاف شریعت کا حکم دے دے، جس کے بعد یہ دلیل ہو گیا تو میں غلط بات کہی، تو وہاں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. معروف کا مطلب باقی بیعت اور بیعت سمودار کے دلائل بہت واضح ہیں. قرآن حکیم میں تو چار مرتبہ لفظ آیا بیعت کا، بیعت کے تصور میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں عموم اعتبار سے اللہ نے ایمان والوں کی جان و مال کا سودا کر دیا، بس سب شروع بایا بھی اس بیعت کا خوشیاں بناؤ جو تم اللہ سے کر چکے. پھر بیعت کا لفظ آتا ہے، یہ بیعت کا ذکر آتا ہے سورہ فتح میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 18 میں بیعت رضوان کا ذکر آیا، خون عثمان، کیونکہ افواہ پھیلانی گئی تھی، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کیا گواہی دیتا ہے 1400 کے متعلق، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اب کچھ ایسے بھی ہیں کہ جیسے کسی بار سب کو نہ جانے کیا کچھ کہتے، ان کی بات ایک طرف، اللہ کو کہتا نہیں سب سے راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اور اپنی رضا ان کو عطا فرمائے. تو دو مرتبہ سورہ فتح میں بیعت رضوان کے لیے آئے 10 اور 18 میں ذکر آتا ہے. پھر خواتین کی بیعت کے الفاظ قرآن میں سورہ ممتحنہ کی آئے نمبر 12 میں آتا ہے. یوں چار مقامات پر اس طور پر کہ بیعت کا ذکر ہو قرآن حکیم میں ہمیں ملتا ہے. باقی سنن نسائی، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا ہے، عام نیکی کے کاموں کے لیے بھی بیعت، جہاد کے لیے بھی، اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے بھی بیعت، مختلف بیعتوں کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ تشریف تو لے گئے مگر آپ ہمیں بیعت کا نظام دے گئے، فرق کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو ان کے سامنے موجود ہو، لیکن آپ چلے جائیں گے تو امت کی اجتماعیت قائم کیسے رہے گی؟ آپ بیعت کا نظام ہمیں دے گئے. چنانچہ خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر منعقد ہوئی، ان کے بعد کے ادوار میں جب تحریکیں چلیں, چاہے سیدنا حسین کی بات ہو رضی اللہ عنہ یا ماضی قریب میں تحریک شہیدین کی بات ہو, یہ ساری تحریکیں جو ان کی وہ بیعت کی بنیاد پر حاصل کلام قرآن سے دلیل ملتی ہے, سنت سے دلیل ملتی ہے, احادیث سے تفصیل ملتی ہے, خلفاء راشدین کے عمل سے رہنمائی ملتی ہے, امت کے متواتر طرز عمل سے رہنمائی ملتی ہے کہ بیعت کی بنیاد پر جمع کرنا. آئینِ قریب صورت کیا ہے؟ نظام خلافت قائم ہو, پوری امت کا ایک امیر ہو, اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, بہت اچھی بات. آج ہے تو آج نظام خلافت قائم کرنا ہوگا. قائم کرنا اجتماعی قضا پر, اجتماعیت کی اٹھان کس بات پر ہو؟ بیعت سمودات کے بعد. یہ دلائلیات ہے. اس حوالے سے کتاب کا ہے استاد محترم ڈاکٹر صاحب کی کتاب پر مشتمل اسلامی نظم جماعت میں بیعت کی اہمیت, یہ الگ سے کتاب ہے, اس میں تفصیلات آپ کو ان شاء اللہ مزید بتا سے مل جائیں. چوتھی بات, قریبی باتیں کیا ہیں؟ ہم کسی جماعت میں جانا چاہ رہے ہیں, کیا معیارات کو دیکھیں؟ دلائل آ رہے ہیں. نمبر ایک, وہ ڈکلیئر بھی کہے کہ ہمارے پیش نظر اس زمین پر نظام خلافت اللہ کے دین کا غلبہ, پیش نظر اس کے دلائل آ رہے ہیں. نمبر دو, وہ اپنی دعوت اور تربیت کے امور کے لیے قرآن حکیم کو مرکزی حیثیت دے, اس کے دلائل میں نے پیش کیا آپ کے سامنے. نمبر تین, وہ جماعت بیعت سمودات کے معروف کی بنیاد پر قائم ہو, اس کے چند حوالے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. چوتھی بات, وہ جماعت اپنے طریقے کار کو ممکنہ حد تک منہج انقلاب نبوی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے ریلیٹ کرنے جوڑنے کی کوشش کرے. کیوں؟ آج جس کام جمعہ اور آپ کرنے چلے, پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. یہ کام دور نبوی میں بھی ہوا, بعد میں بھی ہوا, اور قرآن نے کہہ دیا سورہ آداب کے آیت نمبر 21 میں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, یقینا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو. تو آج وہ جماعت جس میں چاہ رہے ہیں جمہوریت اختیار کرے, وہ اپنے طریقے کار کو رسالت مآب کے طریقے سے ممکن حد تک جوڑنے کی کوشش کرے. ممکن حد تک مراد کیا ہے؟ کچھ زمانے کے ارتقاء کے نتیجے میں تبدیلی آئی, کچھ حالات کی تبدیلیاں آ گئی, اس وقت مسلموں کے درمیان کام ہو رہا تھا. آج اگر ہم ایک مسلمان معاشرے میں تو سامنے کلمہ وہ مسلمان ہے, کچھ فرق ہو سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر کے اپنے مجموعی طریقے کار کو مجموعی اعتبار سے اتنی بنیادی رہنمائی کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار سے جوڑنے کی کوشش کرے. کیوں؟ آپ کا اسوہ بہترین اسوہ ہے. پانچویں بات, دلچسپی اور نازکی ہے, وہ یہ ہے کہ جس اجتماعیت میں ہم جمہوریت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے طریقے کار کو دیکھیں, اس کے نظریات کو دیکھیں اور اس کی قیادت کو دیکھیں. اگر ایک ایک فرد کو ٹٹولنے بیٹھیں گے تو بہت مایوسی ہوگی. اور آج بھی بہت نازک بات ہے, بہت نازک بات ہے, بہت نازک بات ہے, چودہ سو برس پہلے بھی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ایک ایک فرد کو نہ ٹٹولے, قیادت کو دیکھیں, قریب جا کے دیکھیں, دنیا داری ہے یا واقعی دین داری, ذاتی کو وفادار ہے یا واقعی اللہ اور آخرت کی نظر ہے, اچھی طرح فرق ہے, جا کے دیکھیں قیادت کو. کیوں؟ ایک ایک فرد پہ جائیں گے تو بدلا ٹیڑھا ہے. دور نبوی میں بھی آ جائیں, منافقین کون تھے؟ کافر تھے یا مسلمان تھے؟ کلمہ وہ مسلمان تھے. انجام بدترین ہے اس وقت کے منافقین کا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سورہ نساء 143. جہاں میں رشتے دار بڑے لوگ, مگر کیا کریں, کلمہ بولتے ان کے جنازے بھی پڑے. اب بتائیے, کیا ان چند یا کچھ لوگوں کے طرز عمل کی بنیاد پر پوری رسول اللہ کی جماعت کو رد کریں گے؟ یہ گڑبڑ آ رہی ہوگی. وہ جی جی تبدیلی جماعت والا بنا ہے, وہ جماعت اسلامی والا بنا ہے, وہ تبدیلی اسلامی والا بنا ہے, وہ بلا والا ایسا ہے. وہ نہیں بھائی, قیادت کو دیکھ لو, نظریات دیکھ لو, طریقہ کار دیکھ لو, قیادت کو دیکھ لو. ایک ایک پیچھے جاؤ گے تو شاید پھر اپنا بھی خیال کبھی آ جائے گا, اپنے گربان میں بھی ڈھانک لیں گے تو کچھ اچھے مل جائیں گے. ہم کسی کے پیچھے نہ جائیے, قیادت کو دیکھنے کی کوشش. یہ پانچ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں. اگر ہم کسی اجتماعیت میں شامل ہونا چاہیں تو یہ میرا دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے گئے, اس کو اختیار کیجیے. الحمدللہ میں نے 1998 میں جب تنظیم اسلامی میں جمہوریت اختیار کی تو کچھ کچھ یہ باتیں سمجھ آ گئی تھی, بعد میں زیادہ سمجھ آ گئی. اللہ کا شکر ہے آج یہاں پر موجود ہیں اور پوری دیانت داری کے ساتھ یہ چل رہا ہو کہ اور یہ ڈاکٹر صاحب نے سیکھا اگر یہ جماعت اپنے نظریات اور طریقہ کار سے ہٹ جائے تو پھر کسی اور جماعت کو تلا دیا, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے نا اور صحیح چلتی رہے تو چلیں گے صحیح ان شاء اللہ تعالی. کچھ آگے بھی سکھائی دے تو اسلامی بھی کوشش کریں گے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کرو تو خلافت قائم ہوئی, قائم ہوئی پوچھا بھائی کیا معاملہ کرو گے, اگر میں صحیح کروں تو آپ کی پیچھے پیچھے چلیں گے اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو راہ نکال کر دکھائی صاحب کو سیدھا کریں بران ہم اصلاح کریں گے آپ کی. تو شکر ادا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر اس سے بہتر مل جائے گی یہ ذرا لازو بات کر رہا ہوں ان شاء اللہ وہاں چلے جائیں گے معیارات کے سامنے رکھتے ہوئے. تو پوری دیانت داری کے ساتھ یہ کوئی مارکیٹنگ کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا میں مفاد تو ہے, بس پیش نظر یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے پسند کیا آپ کے لیے پسند کر رہے ہیں. ان معیارات کو ہم نے رکھتے ہوئے تنظیم کو اپنے لیے پسند کیا الحمدللہ, جیسی ہی پھولی پھولی کوشش اللہ قبول کر لے ہم ان معیارات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر کتاب سے بھی لکھ دیا پیش نظر ہے نظام خلافت کا قیام, کسی کی دعوت ہے. نمبر دو جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے دعوت اور تربیت کا معاملہ اللہ کا شکر ہے. قرآن اکیڈمی ہی نام ہے ہمارے ادارے کا جمع قدام قرآن, پھر رمضان شریف میں دورہ درج ہے قرآن, پھر عام حلقہ قرآنی کا معاملہ جمعے کے خطبے میں ماشاء اللہ قرآن کا بیان, عربی گرامر کلاس قرآن کی کورسز صبح میں شام میں, ان سب کا مقصد کیا ہے قرآن کو عام کیا جائے قرآن سے جوڑا جائے پھر جو آنے والے ہیں ان کی تربیت کے قرآن حکیم کو سامنے رکھا. نمبر تین الحمدللہ بیر اسم و تعاد کے معروف کی بنیاد پر استاد محترم ڈاکٹر صاحب نے جماعت قائم کی تھی, اب ہمارے امیر محترم حافظ عاقب سعید صاحب ہیں ان کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی, ڈاکٹر صاحب نے خود بیعت کر لی ان کے ہاتھ پر, ہماری تنظیم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اللہ کا شکر ہے اس بیان پر بھی ہم کسی درجے میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نمبر چار طریقہ وحی سے رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پچھلے مہینے اشارہ سے کچھ باتیں آئی تھیں اور اس کے لیے کتابوں کا حوالہ بھی دیا گیا. رسول انقلاب کا طریق انقلاب اس میں وہ مراحل لے لیے گئے, دعوت اللہ کے رسول نے بھی انقلابی قرآن کے ذریعے ہم بھی لے رہے ہیں, اللہ کے رسول نے آنے والوں کو جمع کیا ہم بھی جمع کر رہے ہیں تنظیم بنا رہے ہیں, اللہ کے رسول نے تربیت کی قرآن سنت کے ذریعے ہم بھی ممکن حد تک کوشش کر رہے ہیں. جب تک طاقت نہیں تھی کہتے رہے, ہاتھ بھی بلند کیا, بتوں کو بھی ہاتھ بھی لگایا اور آنے والی مشکلات کو جھیلا, ہم پر تھوڑی بہت آگے بھی جو بھی آپ کی برداشت کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب وقت ملا اقدام کا, آپ نے اقدام کے ٹکراؤ سے ہوا قتال ہو گیا. بس یہاں پر کیا ہے ہم ایک مسلمان معاشرے میں ہیں اور فقہا اللہ عمر اپنی رحمت نازل فرمائیں انہوں نے دین کا فام حق جو پہنچایا ان کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان معاشرے نے مسلح بغاوت کا معاملہ اور کلمہ کو حکمرانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا ایک مشکل بات ہے. قتال کا حکم موجود ہے لیکن اس مسئلے میں بات یہ ہے فیزبل نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کتاب میں درج ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب اس نے بھی کہ ہم شریعت کا مطالبہ لے کر میدان میں آئیں, مظاہراتی تحریک کو برپا کریں, یکطرفہ طور پر جانے دینے کے لیے قربان رہیں, اللہ کو منظور ہوگا ہمارے ہاتھ ہو جائے گا, انہیں کے ہاتھ ہو جائے گا جو مراد ہے نہیں تو اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے, ایک منکر کو ختم کر دے دوسرے کے منکر دوسرے منکر کو ختم کرنے کی بات ہو جائے گی. یہ باتیں پچھلے مہینے ہو چکی ہیں. اس طرح ممکنہ تک ہم اپنے معاملے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور آپ کی تحریک سے جوڑنے کی طریقہ کار سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. پانچویں بات قیادت کو دیکھ لیں. میں آپ کو ذاتی طور پر آفر دے سکتا ہوں, کراچی میں ہمارے دو حلقے ہیں, ان دونوں حلقوں کے امیر جو بھی ہیں ان کے مطابق کچھ آپ معلوم کرنا چاہیں میں ذاتی طور پر آفر دے رہا ہوں. اور یہ تنظیم کے امیر جو ہے وہ محترم حافظ آپ کے صحیح صاحب ہیں, ان کا کچھ تعارف ہمارے بعد کتابوں میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری زندگی لکھی تھی حساب اور وہ ایک کے نام سے کتابتے ہیں, کیا کھویا کیا پایا کتنے بڑے محلات بنائے سب دکھاوا اس نے, میں نہیں بتا رہا آپ کو پہلے وہ یہ بات. اور اس وقت ہمارے امیر کتنے بڑے محل میں رہتے ہیں اور کیا کھاتے پیتے ہیں وہ آپ معلوم کرنا چاہیں تو وہ اس کتاب کے لیے تھوڑا سا درج ہے, ملاقات کرنا چاہیں تمہارا تھوڑا آپ کو دھیان رکھ کر کے لاہور جانا پڑے گا, اس کی بھی ارینجمنٹ کی جا سکتی ہے. اس سب کے بعد بھی آپ کا دل یہاں مطمئن نہیں کسی اور جماعت پر مطمئن ہے, جائیے شامل ہو جائیے فرائض دینی کی ادائیگی میں لگ جائیے. اور کوئی سمجھتا ہے میرا بھائی ہماری کوئی بہن کہ نہیں تاریخ جماعتیں غلط ہیں تو میں کسی شے کو غلط اس وقت کہتا ہوں جب مجھے صحیح شے معلوم ہو, پھر اس غلط کہنے والے کو چاہیے خود کھڑا ہو کر جماعت بنا لیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا, جماعت نہ آ جائے گی آئیں بس اسی لیے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو بات میں مختصر ہے کہ کیسے شامل ہو سکتے ہیں تنظیم اسلامی شمولیت کے لیے. دو بنیادی باتیں تو یہ ہیں کہ تنظیم کے جو اساسی بنیادی نظریات فرائض آپ کے سامنے رکھ کے وغیرہ, اور جو تنظیم کے بنیادی عقائد, تنظیم اسلامی کی بنیادی عقائد وہی عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے تمام اقادر کے جو اس میں شامل ہیں ان کے جو متفق علیہ اگلی لگو عقائد وہی ہیں. تو جس بھائی بہن کو تنظیم اسلامی کے بنیادی نظریات اور بنیادی عقائد جو کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان سے اتفاق ہے اور امیر تنظیم کے ہاتھ پر وہ بیٹھ کر کے آنا چاہیں, موسٹ ویلکم. بیٹ فارم حضرات بھی پر کر دیں, خواتین بھی متسیاب ہوں گے آج, وہ پر کر دیں گے, باقی وہ کچھ دفتری کاغذی کارروائی ہو جائے گی, آپ سے رابطہ ہو جائے گا, آپ ہماری تنظیم میں شامل ہو جائیں گے. بٹر سے رفیس مردوں کی بیٹھ کا بھی انتظام ہو جاتا ہے, جب ہمارے علی رشید لاتے ہیں تو کسی پروگرام میں بل مشافہ بھی بیٹھ کا اہتمام کر لیا جاتا ہے. جب آپ شامل ہو جائیں گے تو فوری نوعیت کے کچھ کام ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. خواتین کے دائرہ کار کو ہم نے دین کے مزاج کی مناسبت سے محدود رکھا ہے, ان کے کو باہر کی ایکٹیویٹی بہت زیادہ نہیں. مہینے کا کوئی پروگرام گھر والوں کی اجازت سے صدر حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے, باقی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر کو سنبھالیں, اپنے بچوں کی تربیت کریں, یہ محدود رکھا گیا ان کا دائرہ کار دین کے مزاج کے اعتبار سے. مردوں کے اعتبار سے کہ جب آپ شامل ہوتے ہیں تو بہرحال کچھ رشتے ہیں جن میں ہمیں شرکت کرنی پڑتی ہے, جس کو ہم اسرا کہتے ہیں. سب سے چھوٹا یہ تنظیم ہے وہ اسرا, یہ دوسرے کے معنی خاندان کے ہوتے ہیں. ہفتے بار ایک ڈیڑھ گھنٹے کا دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے, اس میں شمولیت ہوتی ہے. تو جس علاقے میں آپ بیٹھے نارتھ نازم آباد, کچھ اسرے ملا لے تو ایک مقامی تنظیم بن جاتی ہے, لوکل ایریا کی تنظیم جس کو ہم نے کہہ دیا کہ نارتھ نازم آباد, اس کا کوئی بھی مہانہ پروگرام ہوگا, کچھ اور پروگرام ہوتے ہیں جس میں کبھی مظاہرے کا پروگرام, کبھی کامن ریلیز کی بات, کبھی دعوت کی اور ایکٹیویٹی اس میں بلا لیا جاتا ہے. ایسے کچھ مقامی تنظیم مل جائیں, سب سے نیچے اترا چند اس نے ملے تو ایک مقامی تنظیم, کچھ مقامی تنظیم ملا لے تو ایک حلقہ بن جاتا ہے. تو کراچی میں ہم نے دو ہفتے بنا رکھے ہیں کراچی کے مالی کا حلقہ, اس سے 11 مقامی تنظیم, ناز آباد, نور ناز آباد, اورنگی اور کٹری ایریا, ہندوستان کے اور میں دو تنظیم, اور پورا کراچی ملائے تو دو ہفتے بن جاتے ہیں. یہ اس طرح تنظیم ہے. اور ظاہر بات ہے جب ایک شخص دین کی راہ پر نکلا تو وقت بھی دے گا پروگرام کے لیے, اور اپنا جان سے بھی یاد کرنا اور مال سے بھی یاد کرنا ہے. کتنا کرنا ہے وہ آپ کو طے کریں گے ان شاء اللہ, کیونکہ قرآن کا تقاضا ہے کہ اپنے مال سے بھی یاد کرو اپنی جان سے بھی. تو بیٹ فارم پور کر کے تنظیم شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے, وہ یہاں پر بھی دستیاب ہیں. اب میں اس لیے اتفاق کروں تاکہ کچھ سوال جواب کا بھی موقع رہے اور کچھ اور اعلانات بھی ہمارے ساتھ بھی آپ کے سامنے کر دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کو بیان کرنے کی, سمجھنے کی, قبول کرنے کی, اور بقول علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے, حق کو حق طریقے پر قبول کر کے حق طریقے پر اس کے تقاضوں پر ادائیگی کرتے ہوئے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف ہمیں واپس بلا دیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ بیت یہ با یا عین تھا, بیت بنتا ہے, بیت اور حل یہ تشدید یا اسلام پر حل سے کیا فرق ہے؟ ملک کے صدر سے لے کر باقی تمام شعبوں میں جو لوگ حل یا بیعت کرتے ہیں, حل سے بیعت نہیں کرتے ہو اور بعد میں مکر جاتے ہیں, ان کے لیے کیا سزا ہے؟ بیان کر دیجیے. بیعت دین کی اصطلاح ہے, حل بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں, لیکن میں نے عرض کیا ہے بیعت سمو تعار تمام. بعض حضرات جو دین میں سیاسی مزاج رکھتے, معروف سیاسی مزاج, ان کا خیال یہ ہے کہ بس جب ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو بھی آ جاتا ہے ہماری اس سے بیعت ہو جاتی ہے. یہ بات بظاہر اچھی لگ رہی ہے لیکن وہاں کوئی سم و تعاق کے تقاضے نہیں آتے, نہ اوپر دین آتا ہے نہ کوئی ایک دفعہ ووٹ ڈالنے کے بعد نیچے والے کا اوپر سے سم و تعاق کا رابطہ رہتا ہے. تو دین کے مزاج کے اعتبار سے بہتر سم و تعاق کے معلوم والی بات ہے. باقی یہ بات کے صدر بھی حلف لے سکتے ہیں یا توجہ دلائی اور دیگر شعبوں میں بھی کیا حلف لیتے ہیں. ممبرس آف پارلیمنٹ ہمارے, ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہیں گے, ہم نظریہ پاکستان کے وفادار رہیں گے, ہم آئین پاکستان کے وفادار رہیں گے. جس آئین پاکستان میں آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد میں لکھا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, حاکمیت اللہ کی ہوگی اس ملک میں, نو لیجسلیٹر ول بی میڈ وقت ہے کیونکہ قرآن نے سننا، اس ملک میں قرآن سننے کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. جس کانسٹیٹیوشن کے آئین میں آرٹیکل 35 سے لکھا ہے، اس ملک کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے عوام کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ اسلامی تعلیمات کو نمبر ایک سیکھ سکے. اور آرٹیکل 35 کے بعد 36، اس ملک کی حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہاں کے لوگوں کے حقوق کے لیے وہ ماحول فراہم کرے جہاں وہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر سکے. یہ حلف دے کر سارے ممبر کو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے. کیا سزا ہوگی؟ بات وہی ہے کہ اگر اوپر نظام خلافت قائم ہو، اگر سیدنا عمر فاروق کا دور یاد رکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی تھی، احتساب بھی ہوتا تھا. ایک شخص کو آج عامل یا ذمہ دار مقرر کیا گیا، اس کا اکاؤنٹ لکھا جاتا تھا کہ آج آج کیا اون کرتا ہے، کتنی چیزوں کا مالک. جب ذمہ داری سے اس کو معطل کیا جاتا ہے، ذمہ داری ختم ہوتی، دوبارہ اس کا اکاؤنٹ نکالا جاتا ہے، تم نے بتاؤ یہ کہاں سے کمائے، کہاں سے بنائے. تو چونکہ وہ نظام خلافت اوپر نہیں، الہامی تعلیم کی پارادرشی نہیں ہے، تو ڈاکو چور اچکے اوپر آ کے بیٹھ رہے ہیں، تو ان سے کیا توقع کریں گے؟ اس کا حل تو نظام خلافت میں ہی ہے کہ جب اللہ کے قانون کی بالادستی ہوگی تو انسانوں پر، لوگوں پر ظلم کرنے والے ظالموں سے پوچھ گچھ کی ہوگی، پھر سزا بھی اس کو دی جا سکے گی. تب تک یہ جھیلنا برداشت کرنا پڑے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے نظام خلافت کے نظام کے قیام کی ذمہ داری وہ میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے. بہت اچھا سوال ہے ہمارے بھائی کا کہ وائی تنظیم اسلامی اسمارٹ پروگریسنگ اور میری الائنس سے حضرت تنازی اور میری جماعت اینڈ میری الائنس سے جماعت اور پاکستان سسٹم آف خلافت. بہت ہی سوال ہے، اور یہ ہر درد مند مسلمان کا سوال ہے. یہ ساری نمازیں اکٹھی کیوں نہیں ہوتی؟ یہ علماء جگہ پر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اب کیوں نہیں ہوتے اس سے بھی جا کے پوچھیے. ہم نے کیا کوششیں کی ہوں میں آپ کر دیتا ہوں. وہ چاہے کتاب آؤٹ آف پرنٹ ہو، ممکن ہے تو ایک آدھ نسخہ مل جائے. اور سارے محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے دور میں کئی کوششیں کی، اور چند کوششوں کو ڈاکیومنٹ کر دیا مذہبی جماعتوں کے باہمی تعاون کے نام سے. بریلیوں کے پاس بھی گئے ہیں، دیوبندیوں کے پاس بھی گئے ہیں، اہل حدیث کے پاس بھی گئے ہیں، ایون مولانا مودودی کے تسلسل رحمۃ اللہ علیہ جتنی جماعتوں سے بھی بات کی اور اپنے آپ کو جو آفر کیا ہے وہ ڈاکومنٹڈ موجود ہے. نہیں ہے تو کسی آپ کو فوٹو کاپی پرووائڈ کر دیں گے، مطلب اس سے رابطہ کر لیجیے گا. مذہبی جماعتوں میں باہمی تعاون نمبر ایک. پھر ڈاکٹر صاحب ملک بھر میں منہاج محمدی کانفرنس منعقد کی، غالباً 99 کی بات ہے، اور خود کراچی میں نے اٹینڈ کیا آئی بی ایم، اور جو پانچ ہمارے کیپٹل سٹیز کراچی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، کوئٹہ، ان سب میں منعقد کیا. تمام مقابل فکر قیمت اہل تشیعوں کو دعوت دی کہ بھائی یہ میری سمجھا ہے کتاب و سنت سے دین کا فہم، اور یہ مذہب اختلاف نبوی ہے. آئیے اس سے بات کیجیے اور اس سے متفق ہو جائیں. اگر اس پہ غلطی تو میری اصلاح کر دیجیے، اور یہ بات صحیح ہے تو آئیے ہم ساتھ مل کر یہ کام کریں. انتہائی معذرت کے ساتھ ہو کے اس بات کو 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے جسے ریکارڈنگ میں موجود ہے. کتنے لوگ آئے، نام بھی چھوڑ دیجیے، بڑے معروف نام تھے، کسی ایک نے موضوع کا ذکر بھی نہیں کیا کہ آج ان سے بات کریں. یا جس کا عنوان تھا منہاج محمدی کانفرنس، ڈاکٹر صاحب نے خود جا جا کے ملاقات دی کی، اپنی کتاب پیش کی اور کہا میں چپ رہوں گا، آپ نے جو تنقید کر لیے کریں. اب ادھر سب کی بات معذرت کے ساتھ ایک دو کے سوا، ان کا انتقال ہوگی اللہ کی مقدرت فرمائے، ان ایک دو کے سوا نام میں کسی کا نہیں لے گا. آپ ادھر سے ادھر سب کی بات نہیں کیا کریں. بھگوان مولانا اسلائی صاحب کے بڑی تلخ بات ہے، ہر مقتدی چاہے کہ میں امام بن جاؤں، میں جماعت ہو سکتی. یہ ہے ہونے والی بات، لیکن کرنے والی بات کیا ہے؟ بھائی کام کرے، محنت کرے. اسی لیے میں نے اپنی پوری گفتگو میں کہیں نہیں کہا کہ قائم کر کے دکھائیں ہم. میں نے کیا کہا ہے؟ قائم کرنے کی جد و جہد کریں. نہیں کہو ہم اللہ کے اندر ہو جائیں گے، لیکن جد و جہد کرنے میں ڈنڈی ماریں گے تو پکڑے جائیں ہوگا انشاءاللہ. وہ حدیث سن چکے ہیں، کب اللہ کی مرضی اللہ جمع کر دے گا. اور یہ بھی میرا تاثر ہے، آپ کو یقین ہوگا ان تمام معروف مقابل فکر اور معروف دینی جماعتوں میں ہر جگہ خلوص والے لوگ موجود ہیں. ابھی یہ خیر سے خالی نہیں ہوا پورا منش. ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ٹرننگ پوائنٹ اللہ کرے، ان محنتوں کے نتیجے میں ایسا آئے گا اور یہ لوگ جمع ہوں گے ان شاء اللہ. ہم اپنی کوشش کریں. اور ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہمارا جو رسالہ آتا ہے نلائی خلافت ہفتے بعد، جو بھی ساتھی اس کو دے سکتے ہیں لیجیے، ورنہ ہماری ویب سائٹ ہے tanzeem.org، اس سے آن لائن بھی وہ اویلیبل ہے. پچھلے جماعت آپ منگا لیجیے. ہمارے لیے محترم حافظ عاقب سعید صاحب جب بھی مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، خصوصاً بڑے شہروں میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد، لازمن مختلف علماء سے اس کی ملاقاتیں رہتی ہیں الحمدللہ. پچھلے دو تین شماروں میں اگر آپ پڑھیے گا تو فیصل آباد کے علماء سے ان کی ملاقاتوں کا ذکر ملے گا, کوئٹہ میں ان کی ملاقات علماء سے ان کا ذکر ملے گا. ہم یہ اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, روابط بھی پڑھاتے ہیں الحمدللہ, اپنے ہاتھ کچھ علماء کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں پڑھائیے, ان میں سے ہمارے بہت پیارے ساتھی موجود بھی, اللہ کو جزائے خیر زیادہ چیز لائے. تو یہ ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, ڈاکومنٹ بھی کر رہے ہیں اس کو الحمدللہ, اس میں تاثیر اللہ کا ڈالے گا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو بالکل صحیح آپ نے سوال کیا, بالکل صحیح توجہ دلائی, اس سہج سے کوشش ہو رہی ہے, لیکن بہت معمولی سی کوشش ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بڑھوتی پیدا کر دے. آپ اس سے جو تعاون کر سکتے ہیں وہ تعاون کیجیے, تو اللہ کے فضل سے کام آگے بڑھے گا. یاد رکھیے گا عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 برس پہلے بات کہی تھی, میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں. اتنا بھی حوصلہ رکھیں کہ شاید آپ کی میری محنتوں کا نتیجہ میری آپ کی زندگی کے سامنے نہ آئے, کوئی بات نہیں, مجھے اللہ کا جواب دینے میری موت ابھی بھی آ سکتی, میں اپنا کام کروں, لیکن آج نہیں کل صحیح وہ راستہ صاف ہوگا. لیکن باتیں دو ہی ہیں کہ کیا ہم لوگ راستہ صاف کرنے والوں میں شامل ہیں یا راستہ خراب کرنے والوں میں شامل ہیں, یہ آج مجھے اور آپ کو طے کر کے اپنے آپ کو جد و جہد میں لانے کی کوشش کرنی ہے. کہنا امتی اور پیڈیر ویلڈر سروسز وتھ لائف اینڈ ہز ریسورسز فار بول تنظیم اسلامی ادر جماعت تبدیلی جماعت, یہ ایک اچھی بات ہے کہ میں اس جماعت میں بھی رہوں, میں اس جماعت میں بھی رہوں, جماعت میں بھی رہوں, یہ تو ہمارا دل گھسان والا ہونا چاہیے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم رہیں ایک جماعت میں, یہی مناسب بات ہے, لیکن ہمارے روابط دوسری جماعتوں سے رہیں, ورنہ ہوگا کیا, نہ ہم ادھر کے ہوں گے نہ ادھر کے ہوں گے. تبدیلی جماعت کے اثرات بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے خلاف اپنی جگہ پر, لیکن جن لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ جا کے کلمہ پڑھا دیتے ہیں, جن علاقوں میں مسجدیں بند پڑی ہیں وہ جا کے نماز کا نظام شروع کرا دیتے ہیں, یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو ان کو ان سے کام کرنے دیں, ان سے بھی ہمارے روابط رہے ہیں, رابطے میں کوشش کرتے ہیں, اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن ہوگا کیا, کبھی ادھر کبھی ادھر, سننا ادھر کا کام نہیں طور پر عزت کر پائے گا نا ادھر کا کام, اور ادھر تو مشکل معاملہ ہے نا, بیٹھ کے سمو تار والی بات, کبھی بھی بلایا جا سکتا ہے. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں 3 دن کے لیے جاؤں, امیر نے بلایا بھائی ادھر آ جاؤ, تو مظاہرے پہ جا رہا ہے تو اب ہم آپ میں اپنے آپ کو بلڈنگ کلین کروں گا. تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ ایک جگہ رہیں, بھرپور طور پر رہیں. ہاں جماعتی سطح پر کے روابط, مثلاً کہیں کہیں تبدیلی جماعت کے ساتھ ہی تعلیم کرتے ہیں, کہیں کہیں بہت کم مثالیں, ہمیں کہتے ہیں آپ دس دے دیجیے, کہیں کہیں جماعت اسلامی لوگوں کے ضرور سے قرآن ہوتے ہیں وہ ہمیں بلا دیتے, آپ آ کے ہمارے جو ہے وہ دس دے دیجیے چلے گا, ٹھیک, کہیں اور بھی ادارے ہیں وہ بلا کر چلے جاتے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک, لیکن کمٹمنٹ جو ہے جب کہیں آؤں, جب قوم میں فوراً آؤں, وہ ایک ہی جماعت کے ساتھ رہنی چاہیے, ورنہ بہت ہی گڑبڑ ہو جانے کے معاملات میں کہیں گلٹی فیل کریں گے اور کہیں ایک جگہ وعدہ کر لیا اور دوسری جگہ سے کال آ گئی تو وعدہ خلافی کا معاملہ نہیں ہوگا. اللہ بھاگ تنظیم اسلامی کے مقصد نظام خلافت کا نفاذ سے علماء اہل سنت والجماعت کی تصدیق متفق, یہ تو ہم نے پہلی دوسری کس سے بات کی کہ خلافت کے نظام کا قیام فرض امت کے ذمہ, اسی میں نے ایک اصطلاح آج درمیان میں اشارہ کر استعمال کی تھی, نسب امامت, فقہا خلافت کے نظام کو قائم کرنا, دین کو قائم کرنا, دین کو نافذ کرنا, اس کے لیے کہتے ہیں نسب امامت, امام کا نسب ہونا یا امامت کا نسب ہونا, کیا مطلب, نیابت کرنا ہے, اب نیابت کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام امور میں جن کی انجام دہی کے لیے رسول اللہ بھیجے گئے, اب امت ذمہ دار ہے کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے, اس کے لیے فقہا اصطلاح استعمال کرتے نسب امامت کی. ہاں اختلافات مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں, مگر یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا چاہیے, اس پر علماء اہل سنت والجماعت نہ صرف اتفاق کرتے ہیں, بلکہ میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا تھا, مولانا زاہد اقبال صاحب کی کتاب جامع الرشید, استاد رہے وہ کتاب جامع الرشید کے ان استاد کی نیتنی چھپی ہے, اور اس میں امام ماوردی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, مفسرین کی آرا مختلف آیا جو ہم کوٹ کرتے ہیں اس پر, احادیث سے مبارکہ, حتیٰ کہ ایک جگہ تو لے چکے وہ اس کتاب ان کے بقول علماء کی رائے کے نتیجے میں کہ خلافت کے نظام کا قیام فرض عین ہے آج امت, یوں کے الفاظ میں رپورٹ کیے. تو یہ علماء کے طبقے سے کتاب آ رہی ہے, تو یہ تقاض, یہ معاملات کہ ہمارے اوپر دین کے فرائض عائد ہوتے ہیں, جب ڈاکٹر صاحب نے ان کو تحریر کیا اس وقت یہ تحریر ان فرائض کے بیان والی تحریر کئی مقاصد فکر کے علماء کو دکھائی گئی, ان کو ہم نے اپنے یہاں انوائٹ کیا کہ اس کو شروع کریں, اکثر نے تعریف کی, شامل بھی الگ بات ہے, جزوی اختلافات تو الگ بات ہے, لیکن یہ بات کہ ہم اللہ کے بندے بنے, اللہ کی بندگی کی دعوت دیں اور اللہ کی بندگی کے نظام کے نفاذ سے جن کو جہد کریں, ان مقاصد سے میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ علماء اہل سنت والجماعت کو کوئی اختلاف نہیں. ہمارے طریقہ کار جماعت سازی افراد امیر تھے جو سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن جو مقاصد بیان کیے گئے الحمدللہ اس سے تو کوئی اختلاف نہیں. اگر دین کا نفاذ پیش نظر نہیں تو جمعیت علماء اسلام کو سیاست میں آئی. اختلاف ہمارا بھی لگا انتخابی سیاست کے راستے والا, مگر وہ سمجھتے ہیں کہ دین کا نفاذ ہونا چاہیے اور وہ دیانتداری کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابی سیاست کے راستے سے ہوگا, ٹھیک ہے ان کا طریقہ کار, مگر وہ آئے ہوئے میدان میں دین کے نفاذ کے لیے. یہ دعویٰ ان کا بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد ہم بیان کر رہے ہیں وہ مقصد ان کے ابھی موجود ہے. تو جمعیت علماء اسلام کے نام سے کام کر رہے ہیں یا جمعیت علماء پاکستان کے نام سے کام کر رہے ہیں, اللہ عالم. اچھا جی, میں ایک ایسی جگہ ملازمت کر رہا ہوں جہاں مہینے میں 15 دن کراچی سے باہر رہتا ہوں, 13 دن کراچی میں رہتا ہوں, 15, 13, 28 ہوئے, باقی 2 دن آپ آ رہتے ہیں. اچھا ہو سکے ٹریولنگ میں رہتے ہیں, معاف کیجیے گا. اس صورت میں کس طرح میں تنظیم کی پروگرامنگ شرکت کر سکتا ہوں؟ آپ طے کریں گے کہ آپ یہاں جڑنا چاہتے ہیں, جہاں آپ کی ملازمت ہے وہاں جڑنا چاہتے ہیں, وہاں جڑ جائیے, اپنا مسئلہ بیان کر دیجیے, باقی معاملات واپس سیٹ ہو جائیں گے. ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ 15 دن ادھر ہے, 15 دن وہ دہلی میں ہے اینگلو کے کسی پلانٹ پر, تو وہ یہاں جڑے ہوئے, جب یہاں ہوتے پروگرام کی شرکت کر لیتے, وہاں ہوتے دعوت کا کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی کہ میں کراچی ہوں گا تبھی تنظیم کا یہ دن کا کام ہوگا, میں زمین کے کسی بھی حصے میں ہوں یہ کام مجھے کرنا ہے, لیکن جڑا کے رہوں نظر میں ضرور آ جاؤں کسی نہ. جی, تو 3 سوالات کم ہوئے, یہ کیسے ہیں کہ یہ پیسے رجسٹرس کا دور کب تک رہے گا, کیا تنظیم اسلامی کسی ٹائم فریم کو ٹارگیٹ کر رہی ہے, کیا عمل اختیار کیا جائے گا طریقہ کار؟ بہت نازک سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی وہیں سے مل رہی ہے, ٹھیک ہے, پھر بھی آپ دیکھیے رسول اللہ تعلیم تشریف لے گئے, کیا ہوا سب کو پتا ہے, اور اللہ نے کھڑکی کہاں سے کھول دی؟ مدینہ طیبہ سے, بتائیے. اور مصعب بن عمیر وہاں کے لوگوں کی دعوت پر گئے, ایک سال میں 75 لوگ لا کے اللہ نے رسول کی گولی میں ڈال دی صلی اللہ علیہ وسلم. 1977 میں ڈاکٹر صاحب عدالت میں مگر بہت بڑا تھا, اور بزرگ بینکوں کو یاد بھی ہوگا جب وہ نظام مصطفیٰ کی تحریک کے لیے اور لوگ سڑکوں پر آئے اور فوج نے گولیاں چلانے کا ارادہ کیا, تو پہلی گولی کس کو لگی؟ تبلیغی جماعت کے ایک کارکن کو لگی. تبلیغی جماعت ہمارے یہاں ان کا معاملہ بہت پیسے رجسٹرس والا چل رہا تھا, خاموش کر کسی سے جھگڑنا نہیں. بہت مولانا اکثر خان جی رحمت اللہ کہ اپنے مطلب کو چھوڑو گا تو دوسرے مطلب کو چھیڑو گا, خاموش. وہاں ایک نوجوان آ کے گولی کھا رہا ہے, کہاں سے آئیے جذبہ, کچھ نہ کچھ ایمان کی آبیاری اس کے اندر ہے, سو یو نیور نو کہاں سے اللہ تعالیٰ وہ مدد لے آئے. تو اللہ کے رسول کو پھر بھی وحی کی رہنمائی موجود تھی. آج کے سمیت میں فیصلہ کرنا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ معروضی حالات کو دیکھے گا اور اپنی استعداد ساتھیوں کو دیکھے گا, مشورہ کرے گا, استخارہ کرے گا, اللہ کا نام لے کر میدان میں آ جائے گا. ڈاکٹر بیان کرنے کے ایک بات کو ظاہری اعتبار, اصل میں مستقب الاسباب کا معاملہ, لیکن ظاہر کے اسباب کو اختیار بھی تو کرنا ہے. اونٹ باندھنا بھی جو ہے کہ بھائی 2 لاکھ تو ہوں کہ جو اپنی زندگی میں اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کر لیں گے. اللہ کی مدد باغیوں کے لیے نہیں, اللہ کی مدد ان اللہ مع الذین اتقوا متقین کے ساتھ. 2 لاکھ کی فکر تو ابھی 2 لاکھ کی فکر الہامی نہیں, یہ 1,80,000 بھی ہو سکتی ہے, 2 لاکھ بھی ہو سکتی. اگر ہمارے اس وقت جو امیروں کہتے ہیں کہ چلو بھائی تم کام تو کرو, 25,000 بھی ایسے ہو تو ہم سوچ سکتے ہیں اس کے مطابق. دیکھیے کوئی حد کی بات نہیں, یہ وحی کے مطابق ہے, یہ بات جو بھی معروضی حالات ہو کے اعتبار سے ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 2 لاکھ کہتے تھے تو کچھ لوگ سوچنے لگتا, جب مجھے پتا چل جائے گا نا 1,99,999 ہو گئے, میں گندی میں شامل ہو جاؤں, تو سارے یہ سوچ رہے میرے بھائی. اب اگر آج ایسے 25 کی فکر کہہ دیجیے, 30 کی فکر, اچھا 24,999 ہو جائے تو بتا دیجیے گا, میں آپ کے بیک فارم فل کر دوں گا. تو پھر سارے انتظار میں بیٹھے ہیں, ہم اپنا حصہ ڈال دیں. ایک بہت نازک پر کیا ہے, کر دینا, قائم کر دینا, میں اس کا مکلف اور ذمہ دار نہیں. قائم کرنے کی جد و جہد کرنا, میں اس کا مکلف اور ذمہ دار ہوں. اس میں ڈنڈی نہ مار, یہ لے آؤٹ نہیں ہے, لائسنس سے نہیں, لے آؤٹ نہیں, کر کے دکھا دو. اگر یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تو بہت سے پیغمبروں کے حاصل کیا کہیں گے, کرنے کی جد و جہد کرنا. تائف گئے, کھڑکی کھلی مدینہ کی, آپ لگے رہے اللہ کہاں سے کھڑکی کھول دے. کیا جو اللہ ایک کافر اور مشرک کو ایمان قبول کرنے کی توفیق دے سکتا ہے, وہ ان بکری ہوئی جماعتوں میں خلوص والوں کو جمع نہیں کر سکتا ہے؟ کیا کہہ رہے آپ؟ جو کافر اور مشرک کو مسلمان بنا سکتا ہے, وہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑے تو قادر نہیں. ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں, اپنی محنتیں جاری رکھیں, اللہ کے تعلق کو بڑھائیں, اپنی کوششوں میں کمی نہ آنے دیں, کیا پتا اللہ کھڑکی کھول دیں. اللہ کے نبی مکے میں سوا سو افراد ایمان لے کر آ رہے ہیں، بہت خیر وہ تو اللہ کے نبی کا معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حجت الوداع میں کھڑے دس سال میں 1,25,000 کا مجمع کرے 132، اور رائٹ پہ 3-0 لگا دیں، رائٹ پہ لگا دیں تبھی فکر پڑتی ہے، لیفٹ 50,000 لگا دیں کوئی فائدہ نہیں، 132 مکہ مکرمہ 1,25,000 کا مجمع کھڑا ہے حجت الوداع کے موقع پر، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ بھی. ہم اپنی کوشش جاری رکھیں، حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، ایک فگر چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، مگر ہوگا معروضی حالات کو دیکھ کر مشورہ کر کے اللہ پر توکل کر کے پھر جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے. ایک سوال بھائی کا ہماری کسی ہے پرانا ہے، ہم اس کو جواب دے چکے، اس سے پہلے ایک بات یہ، کیا آج کا موضوع رمضان نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، اور ہو رہا ہے پروگرام، شام میں آپ نے اناؤنس بھی کر دیا، بہت کچھ سیریز سے اور ریلیز سے دستیاب ہیں، یہ ساری سیریز ہم نے شروع کی تھی، اس چیز کو مکمل کرنا بھی ضروری تھا. باقی اگر آپ رمضان مبارک کے متعلق اور سننا چاہتے ہیں تو آپ کانٹیکٹ کیجیے، ہم آپ کو انشاءاللہ کم از کم 50 پروگرامز بتا دیں گے جہاں آپ کا دل چاہے اگلے دن میں شرکت کر لیجیے. آپ علاقہ بتائیے، فون کر کے رابطہ کر کے علاقہ بتائیے، ہم آپ کو ٹائمنگ اور اوقات اور وینیو بتا دیں گے کہاں کہاں استقبال رمضان کا پروگرام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میری ناقص معلومات کے اندر آدھے کراچی میں ویب سائٹ میں شماری والا حصہ کہلاتا ہے، کم از کم 50 پروگرامز اگلے 15 دن میں ہونے ہیں انشاءاللہ. آپ علاقہ بتا دیں، ہم انشاءاللہ آپ کو وقت اور جگہ بتا دیں گے. سوال ہمارے بھائی کا، میں نیا ہوں مگر اگر مناسب سمجھے تو جواب دے دیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ امیر ہیں. جی ہاں ہیں تو کیوں؟ یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، اس سوال پہ آدھا گھنٹہ ہم نے لگایا تھا، آج لگانے کا موڈ نہیں ہے کیونکہ مجھے آگے ایک اور جگہ پہنچنا ہے، حساب کا وہ بیچ ہو گیا اس میں ہے نا تفصیل. جی جس بھائی کا یہ سوال ہے مکتبے پہ چلے جائیں، اور مکتبے کے ساتھ ہی میری طرف سے سوچ سکن وہ کتاب پیش کر دیں بھائی کو، حساب کا وہ بیچ، اور ڈاکٹر صاحب نے کیا کچھ کھویا پایا وہ بھی آ جائے گا، اور یہ امیر جو ہمارے اس وقت ہیں ان کا چناؤ کس طور پر ہوا، ہاشمی کلانی کے ڈاکٹر سبھی مشورے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استخارہ بھی لیا، 6 لوگوں کے نام سامنے بھی آئے، اور ان 6 لوگوں نے سینئر ترین لوگوں کے سامنے اپنی بات پیش کی. افراد کا کہنا یہ تھا تنظیم کے کہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ڈاکٹر صاحب کی ان کی بات اس سے بہتر پیش ہوئی، اور کئی سینئر لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے کو ریکمینڈ کیا. وہ جو ایک تانا آتا ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا جو بنتا ہے وہ خلافت ہوتی جس نے جائیداد ہاتھ سے آتی، یہ اجتماعیت کا خلافت کے نفاذ کے میدان میں آئی جہاں ذمہ داری سر پر آتی ہے، اور جو باپ کے بعد بیٹا بنتا ہے وہ بڑا بیٹا بنتا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب کے نمبر 2 بیٹے. تو وہ خلافت کے بعد وہ ملوکیت والے جو سوالات آ جاتے ہیں الحمد للہ اس سے بات کر لیجیے، اور وہاں جو جس کو چاہے مقرر کر دے، یہاں ساری مشاورت کہیں ساتھ ہوتی رہی، اس کے بعد استخارہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس کا فیصلہ کیا تھا. باقی کتاب میں تفصیل پڑھ لیجیے گا، تو مطلب میری یا ہمارے ساتھوں کی جانب سے مکتبے سے آپ کو انشاءاللہ وہ کتاب کا مل جائے گا. جی تنظیم اسلامی کی طرف یہ اور تنظیم دنیا کی کسی اور گوشے میں کام کری، اگر آپ امریکہ جانا چاہیں تو چلے جائیں IOLA ہے نا، اسلامک آرگنائزیشن آف نارتھ امریکہ، پولیسی منحص میں وہاں پر کام کر رہے ہیں. پھر آپ نے لکھا ہے کہ بہت ساری جماعتیں الیکشن کے ذریعے انقلاب کی کوشش کر رہی ہیں، اس پر ہم نے پچھلے مہینے بات کی تھی، دیانت داری کے ساتھ جو خلوص کے ساتھ سمجھنے کے طریقہ ہے تو ہم کسی کے خلوص پر نیت پر شک نہیں کر سکتے، مگر انتخابی راستہ کسی نظام کو چلانے کے لیے ہو سکتا ہے، تبدیل کرنے کے لیے ہو سکتا. ترکی وغیرہ کی ترکی تو کہتے ہیں آپ نے الجزائر کی مثال دی ہے، اس کے بعد کیا کچھ ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ترکی 60 سال سے ایک منہج پر ان کا کام ہوا تو اس کے کچھ جدائی سامنے آئے. پاکستان میں تو 70% علاقے جاگیردار اور ظالموں کے پاس، یہاں ٹھنڈے ٹھنڈے اگر سمجھے کچھ ہو جائے گا یہ ہونے والا نہیں، یہ ٹکراؤ لازم ہے، اور چلے جائیے 1400 برس پہلے، اگر ٹھنڈے ٹھنڈے صرف چناؤ کے ذریعے سے نظام غالب آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 259 مقدس ترین جانوں کی قربانی پیش نہ کرتے کہ وہ 259 مقدس ترین جانے صحابہ کو چھوڑ دیں تو ساری امت سے افضل ہے. اللہ واحد ملک میں شہید نہیں تو بیعت کیسے کریں، اور ہر جماعت حفاظت شہید کی بات کر رہی ہے تو اتحاد پر بیعت کی جائے، جس جماعت پر اعتبار ہو جا کر بیعت کر لیجیے، اور جس جماعت بننے کی شریعت نافذ نہیں، شریعت نافذ ہوتی خلافت ہوتی، خلافت ہوتی امیر ہوتا، نہیں ہے تو آپ جماعت بنائیے تاکہ خلافت کا نظام آئے، جب تک خلافت قائم نہیں ہوتی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے محنت کریں، خلافت قائم ہو جائے اس کو امیر اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ان شاء اللہ. یہ موضوع تو تفصیل سے آ چکا ہے. تابوت کی تعریف کیا ہے؟ کیا ہماری گورنمنٹ تابوت نہیں ہے؟ تابوت کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ تابوت تو بیانی سے تصدیق اور لوگ بھی ترجمہ ہوگا جو اپنے حدود کو کراس کر دیں، ہر وہ فرد بقول مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر وہ فرد ادارہ حکومت جو اللہ کی حدود کو پامال کر دے وہ تعبد ہے. اس معنی میں ہمارے حکمران جو کہ کتاب و سنت کے احکامات کو نافذ نہیں کر رہے اس معنی میں وہ تعبد ہیں کہ وہ تو غیابی پر ہیں, مستقشی پر ہیں. مگر اگر اس سوال کا حاصل شاید اگر یہ ہو کہ ہم ان کی تکفیر کرنا شروع کر دیں, کافر کہنا شروع کر دیں, تو وہ تنظیم اسلامی کا کام نہیں, وہ مختیاری کرام سے جا کے معلوم کریں. تاغوت کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ تاغوت کے لیے قرآن کہتا ہے اس کے خلاف محنت ہونی چاہیے, جہد ہونی چاہیے. اور سمئی اکبر بالتاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. قرآن کہتا ہے جو تاغوت کی نفی کرے گا اور اللہ پر ایمان رکھے گا وہ منصور سہارا تھام لے گا. تو ہمیں خود بھی تاغوت بننے سے بچنا ہے کہ ہم طغیانی پر لائیں, اور جو معاشرے میں طغیانی ہے اس کو مٹانے ختم کرنے کے لیے میدان خلافت کو برپا کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے. اس کی دعوت آج آپ کے سامنے رکھتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے رب, ہماری اس حقیقی کوشش کو, محنت کو اپنے فضل سے اپنی بار بار قبول فرما. بے شکو سننے والا ہے, کرنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, جب کہ تم نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی, اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما, اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرما, بے شک سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ, ہمیں صراط المستقيم کی ہدایت اور اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق دی. اے اللہ, ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوا. اے اللہ, ہماری ہماری والدین کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, ہماری مقامی کی مغفرت فرما. ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ, اپنے دین کا صحیح فہم عطا فرما. ہمارے دلوں کو ہدایت کی طرف استقامت کے ساتھ دے. اے اللہ, ہمیں خود اپنی بندگی کی, تیری بندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, دین کی دعوت کی تبدیلی کو انجام دینے کی توفیق. اے اللہ, نظام خلافت و دین کے نفاذ کی ضرورت میں شامل ہونے کی توفیق. اے اللہ, ہمیں اپنے دین کی نسبت سے ایک بنا دے, ہمارے نفروں کو دور کر دے, ہماری نفرتوں کو مٹا دے, ہماری عصبیتوں کو مٹا دے, اور اپنے دین کی ضرورت کی نسبت سے سب کو جمع فرما. اے اللہ, ہمیں اسلام کی حالت کا ذکر, ہمیں ایمان پر حاضر نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور آپ کے عذاب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.